الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کی ناموں کی تفصیل اور ناموں کے ضمن میں دیگر شرعی ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج اس نشست کی آخری اور اس سلسلے کی آخری ایک کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے چند نام جس میں سے سورہ کافیہ کے حوالے سے گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں چند چیزوں کی وضاحت فرمائی۔ آج دو اہم ترین مسائل جو اس سورت کے نام کے ضمن میں آ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کی توفیق سے کہ وہ اس میں ہمیں امانت و دیانت سے گفتگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس شرعی مسئلے کی اللہ رب العالمین ہمیں مکمل معرفت اور اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک نام مزید ہے سورہ فاتحہ کا، سورۃ الشفا، اور ایک ہے سورۃ شافیہ۔ یہ دو نام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی مرحمت فرمائے ہیں اور اس کی نسبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف صحیح سند کے ساتھ ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر میں بھی علامہ رازی نے اس کی سند نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فرمایا فاتحۃ الکتاب یعنی یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ اس کا ایک نام ہے سورہ فاتحہ، جس کو حضور نے خود فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحۃ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے بھی ایک روایت نقل کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں قرآن کے ایک اعلیٰ اور افضل سورت کے بارے میں نہ بتایا جائے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شفا کے اعتبار سے اقرا الحمدللہ رب العالمین حتی تختتمہا، یہاں تک کہ تو اس کا خاتمہ کر دے یعنی مکمل پڑھ لے۔ تو فرمایا کہ الحمد کو، سورہ فاتحہ کو الحمد سے لے کر وللدالین تک پڑھنا، سرکار نے فرمایا یہ شفا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو ان مفسر نے نقل کیا ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من السم، فرمایا فاتحہ، سورہ فاتحہ جو ہے اس میں زہر کا علاج بھی موجود ہے۔ فاتحہ جو ہے اس میں یہ زہر سے بھی شفا ہے۔ تو یہ سورۃ الشفا کے نام پر خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فضیلت اور اس کے مناقب اور اس کے فوائد و فضائل کو ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر ان احادیث کو سننے کے بعد چند موضوعات اس سے مترشح ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جہاں پر شفا کی باعث ہے اور حضور نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں زہر سے بھی شفا ہے اور ہر مرض سے شفا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے کہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, کہ یہ قرآن جو ہے یہ محض ہدایت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس میں سینوں کے مرض کا علاج بھی رکھا ہے, باطنی شفا بھی رکھی ہے, ظاہری شفا بھی رکھی ہے. فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء, ہم نے اس کو قرآن کو جو نازل کیا ہے اس کو تمہارے لیے شفا بنایا ہے اور تمام مومنین کے لیے اس کو شفا اور رحمت بنائی ہے. تو یہ قرآن کی نص سری اور واضح قرآن کی آیت سے یہ مقصد اور یہ عقیدہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یا پورا قرآن جو ہے یہ شفا ہے, اس کے ذریعے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. یہ دو کانسیپٹ ذرا ذہن میں رکھیں آپ. اور جہاں پر قرآن نے یہ کہا کہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, کہ یہ شفا اور رحمت ہے تمام مسلمانوں کے لیے, اس کے نزول کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان اس سے شفا حاصل کریں, مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. اور یہاں پر حضور نے اختصاص کے ساتھ خاصیت کے ساتھ ما حصل اس کا بیان کیا اور فرمایا سورہ فاتحہ جو ہے فرمایا فاتحۃ الکتاب الشفاء من کل داء. یہاں پر اگر اس کو عربی ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں تو دا نکرہ ہے اور یہ تحت استغراق کے آ گیا, تو اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کہ جب نکرہ اضافت میں مضافلے بن جاتا ہے تو اس میں پھر وسعت اور عموم آ جاتا ہے, جس طرح نکرہ جب تحت نفی آ جاتا ہے تو وہ وسعت اور استغراق کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء, ایسا کوئی مرض نہیں ہے جس کی شفا فاتحہ کے اندر موجود نہ ہو. اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے کہ حضور نے یہ باتیں صرف ضمناً ایسی فضیلت کے لیے نہیں بیان کی کہ بس ٹھیک ہے سرکار نے بشارت دے دی اور صحابہ نے سن لی, نہیں, بلکہ باقاعدہ یہ محض ارشاد نہیں ہے. صحابہ کرام علی مردوان نے سورہ فاتحہ کو حضور کے حکم کے مطابق باقاعدہ شفا کے طور پر استعمال بھی کیا ہے. یہ محض بشارت نہیں تھی کہ بشارت لے کر اس پر ایمان لے آئے, قبول کر لیا, پھر کبھی اس کو عملی زندگی میں دخل نہیں دیا, نہیں, یہ محض ارشاد تک نہیں تھا. یہ بہت قابل غور نقطہ ہے, یہ محض ارشاد ہی نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام نے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنے استعمال میں, اپنے شفا کے استعمال میں, اپنے مرض کے استعمال میں, اور اس سے گویا کہ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, نسائی شریف کے اندر بھی ہے, کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی کو سانپ یا بچو کاٹ لیا کرتا تھا یا کسی کو مرغی کا دورہ پڑ جاتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر صحابہ کرام اس پر دم کیا کرتے تھے. یہ حدیث موجود ہے. اب دو چیزیں دیکھیں, ضرورت دو اعتبار سے ہے, ضرورت دو اعتبار سے ہے, تو اس ضرورت کی مشکل کشائی اللہ کی طرف سے بھی دو اعتبار سے. بعض ضروریات ظاہری ہیں اور بعض ضروریات باطنی ہیں. بعض ضروریات مختلف معاملات کی مادی ہے اور بعض ضروریات روحانی ہے. تو یہ دو چیزیں, کیونکہ بعض ہماری ضروریات مادی ہے, اس میں بھی یا کہ نابدو یا کہ نستعین, اللہ ہی اس میں مدد فرماتا ہے. اور بعض ضروریات ہماری روحانی ہے, اس میں بھی اللہ رب العالمین ہی مدد فرماتا ہے. لیکن رب کے مدد کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے اپنی مدد کو بھیجنے کے لیے اس کائنات کو سب سے پہلے اپنی حکمت کے تحت عالم اسباب بنایا ہے اور اپنی ہر تاثیر خیر اور شر کو سبب کے اندر پوشیدہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کو خیر چاہیے تو خیر والے اسباب پکڑیں, تو اسی سبب کے جامع کے اندر خدا کی طرف سے خیر موجود ہوگی, اور اگر کوئی شر کے طرف بڑھ جائے تو شر کے اسباب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر شر کے تاثیر موجود ہوگی. تو تاثیر خیر اور تاثیر شر, تاثیر مادی چیزوں کی, تاثیر روحانی چیزوں کی, یہ دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن یہ آیا ہوتی ہے اسباب کے جامع میں, یہ آیا ہوتی ہے اسباب کے جامع میں. مثال کے طور پر جس طرح ہماری ظاہری حاجت ہے, ہمیں پیاس لگتی ہے, ہمیں بھوک لگتی ہے, تو یہ پیاس ہماری پانی نہیں ختم کرتا, یہ بھوک ہماری روٹی نہیں ختم کرتی. اگر اس پر استقلال کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شفا کو پانی کے اندر رکھا ہے. خدا کی تاثیر تاثیر نفع سے ہماری پیاس بجھتی ہے, خدا کی تاثیر نفع سے ہماری بھوک بجھتی ہے, لیکن وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے روٹی کی صورت میں، پانی کی صورت میں، یعنی وہ اسباب کی صورت میں وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، یعنی تاثیر کہیں آیا اور کہیں واضح دکھنے والی چیز نہیں ہے. خدا نے اپنی تاثیر کے مراکز بنائے ہیں، اس کی مختلف مراکز بنے ہیں، اس کے مختلف مظاہر بنے ہیں. اب چاہے اس کو آپ مراکز کہہ دیں، مظاہر کہہ دیں، اسباب کہہ دیں، اسی کے اندر وہ مدد ظاہر ہوتی ہے، اسی کے اندر وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے. لہذا کیونکہ آگے وقت نہیں رہا میرے پاس تو میں اس کو یہیں پر کلیئر کر دیتا ہوں. لہذا یہ کہنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا یہ کانسیپٹ، اس کا یہ نظریہ ہرگز یہ نہیں نکلتا کہ اسباب سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا نہ ہوا، بلکہ پانی سے مدد مانگنا خدا ہی سے مدد مانگنا ہوا، اس لیے کہ یہ مدد اللہ ہی کی ہے جو اس سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ تم اس سے مدد مانگتے ہو، یہ شرک یہ شرک، تو پھر صرف اولیاء سے مدد شرک نہیں، پھر ہر سے مدد شرک ہو جائے گی. پھر آپ اولیاء انبیاء سے اس کو کیوں خاص کر دیتے ہیں؟ کیا شب و روز آپ دیگر چیزوں میں نہیں کرتے؟ اپنے استاد سے مدد، اپنے والدین سے مدد، دوستوں سے مدد. تو اس میں پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تحت الاسباب ہوتی ہے، ایک فوق الاسباب ہوتی ہے. پھر اس میں ایک ڈرامہ مچایا جاتا ہے جو آج تک اس قسم کا ڈرامہ امت نے کبھی قبول نہیں کیا ہے. امت نے بہت بنیادی کانسیپٹ میں، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بہت سادے الفاظ میں، امت نے ہمیشہ اسباب اور تاثیر کا لفظ استعمال کیا ہے. اسباب سرکار کے دور تک آپ چلے جائیں، اسباب اور تاثیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تاثیر خدا کی ہوگی، ظاہر سبب سے ہوگی. نہ اسباب مؤثر ہے نہ تاثیر سبب ہے، نہ اسباب مؤثر ہے نہ تاثیر سبب ہے. مثال کے طور پر بارش دیکھیں، نفع کی تاثیر ہے، لیکن بغیر بادل کے تو نہیں برستی. پیاس کا بجھ جانا یہ رب کی طرف سے نفع کی تاثیر ہے، لیکن یہ بغیر پانی کے تو نہیں بجھتی. بھوک کو ختم ہو جانا یہ نفع کی تاثیر ہے، لیکن بغیر روٹی کے تو نہیں ہوتی. زہر سے کوئی بندہ مر جائے ضرر سے، تو بغیر زہر کے تو اس کے ضرر ظاہر تو نہیں ہوتا. جب تک وہ چھری اپنی گردن پر نہیں پھیرے گا وہ کٹے گا نہیں، جب تک وہ اپنی انگلی پر پھیرے گا نہیں کٹے گا نہیں، تو یہ خود بخود تو نہیں انگلی کٹ جاتی ہے. تو ہر چیز کو چاہے وہ خیر ہو، اتنا آسان کانسیپٹ ہے، اس کو اتنا الجھا دیا گیا ہے. یہ بالکل آسان سی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت بڑی جو ہے کہ وہ فساد کی باعث ہو. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. بوادر و نوادر لے آؤ. میں جو کہہ رہا ہوں مقصد، اس کو آپ ذرا علمی سطح سے ذرا لیں اور ایک ایک چیز کو اس پر گرہ باندھیں. امت نے آج تک میرے دوستوں اللہ کی مدد کو حاصل کیا اسباب کے جامع میں. کس کے جامع میں؟ اسباب کے جامع. حضور نے اگر بارش کی دعا کی ہے تو بارش ڈائریکٹ نہیں برسی، وہ آئی بادل کے ذریعے. اللہ کا انعام، اللہ کا پیغام، اللہ کی معرفت ڈائریکٹ نہیں آئی ہے، وہ نبی کے ذریعے آئی ہے. نبی سبب بنا ہے. تو جس طرح آسان سی مثال، جس طرح نبی سبب ہے اللہ کی بات کو آگے بڑھانے میں، بس یہ سمجھ لیجیے. ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں قبلہ، ہم عالم اسباب کے پابند ہیں، اسباب کے پابند ہیں. اللہ اپنی تاثیر کو اسباب میں ظاہر کرتا ہے. لیکن سنیں اہل سنت کا نظریہ، اللہ خیر کے سبب میں، خیر کو ظاہر کرنے میں محتاج نہیں ہے اور پابند بھی نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت ہے وہ کرتا ایسا ہے. ہاں اگر وہ چاہے تو زہر سے شفا دلوا دے اور شفا سے زہر دلوا دے. خدا اس قاعدے کا پابند نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ خیر سے خیر ہی آئے گی، شر سے شر ہی آئے گی. ہاں کبھی کبھار ایک دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ تھی، وہ جلاتی نہیں، وہ فائدہ دے رہی ہے. تو یہ بتانا تھا کہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن ظاہر ہوگی سبب کی. بس اسی طرح اگر آپ پانی پیتے وقت کے نظریہ رکھیں کہ مؤثر حقیقی خدا ہے، پانی سبب ہے. کھانے کھاتے وقت یہ نظریہ رکھیں مؤثر حقیقی خدا ہے، روٹی سبب ہے. بارش کو طلب کرتے وقت یہ نیت کریں کہ مؤثر حقیقی خدا ہے، بارش سبب ہے. اسی طرح اولیاء سے مدد لیتے وقت بھی یہ تصور کریں کہ مؤثر حقیقی خدا ہے، اولیاء سبب ہے، اولیاء سبب ہے. مجھے یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بڑی پیاری بات یاد آتی ہے، کیونکہ سبب وجہ ہے. خدا کی ذات تاثیر سبب نہیں بن سکتی، خدا کی تاثیر سبب میں قید نہیں ہو سکتی، اور سبب مؤثر نہیں ہو سکتا، مؤثر بمراد مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا. سبب کے اندر تاثیر تو ضرور ہے نا، اس لیے آپ کہتے ہیں چھری کاٹتی ہے، کاٹتا تو خدا ہے، چھری کہاں سے کاٹتی ہے؟ تو آپ سبب میں تاثیر کی نیت تو رکھتے ہیں نا، زہر مار دیتا ہے، پانی شفا دے دیتا ہے، تو آپ سبب کو کسی حوالے سے مؤثر تو مانتے ہیں. میں نے نظر بد میں پوری بحث کی اس کے اوپر کہ نظر بد کو آپ کہتے ہیں، نظر بد میں بڑی خطرناک تاثیر ہے، جو حضور نے فرمایا کہ زندے کو قبر میں اتار دیتی ہے اور بندے کا حال خراب کر دیتی ہے، پہاڑوں کو پتھروں کو چیر دیتی ہے. تو نظر بھی زرر کا ایک سبب ہوا نا، کہ جو زرر آ رہی ہے، جو بندہ قبر میں جا رہا ہے، یہ تاثیر اللہ کی طرف سے ہے. ابھی الگ مسئلہ ہے کہ خدا کی رضا اس میں نہیں ہے، لیکن مشیت ہے. خدا کی رضا یہ ہے کہ تم خیر کو لاؤ، ایک رضا ہے، ایک مشیت ہے. اللہ رب العالمین نے خیر کو بھی پیدا فرمایا، شر کو بھی پیدا فرمایا، خیر کو بھی پیدا فرمایا، شر کو بھی پیدا فرمایا. دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، لیکن اس کی رضا کیا ہے؟ خیر کے کام کرو. اب اس کو بھی آپ ذرا سمجھیں، اس کی رضا کیا ہے؟ خیر کا کام کرو. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ جناب شر کے اسباب سے تاثیر ختم ہو گئی ہے، ورنہ آپ خود دیکھیں نظر بد کے لیے بالاجماع کہا گیا العین حق، حضور نے فرمایا نظر حق ہے. تو نظر پہ اتنا اعتماد کیوں ہے؟ اعتماد تو خدا پر ہونا چاہیے. یا بتانا مقصود یہ تھا کہ اسباب بھی بے اثر نہیں ہوتے ہیں، ان میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے، تاثیر تو اس میں ہوتی ہے، شرک جب ہوگا جب اسے مؤثر حقیقی سمجھا جائے. یہ اگر نظریہ رکھا جائے، تاثیر اس سے چھٹ تو رہی ہے، لیکن یہ تاثیر لینے میں خود سے نہیں ہے، خدا نے اس میں تاثیر پیدا کر دی ہے. شرک کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، ہر چیز کا نظریہ بالکل گویا کہ کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کا کال سنیے آپ، گولڑا کے شہنشاہ، اہل سنت کے بادشاہ، وارث ناموس رسالت اور محافظ مسئلہ ختم نبوت، حضرت قبلہ سیدنا اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی پوری زندگی تعویذ دینے میں نہیں گزری، تحریر، تقریر، مناظرے، مباحثے. آج لوگ یہ صرف ایک شعر لے لیتے ہیں، کتھے پیر مہر علی، کتھے تیری ثنا. یہ تو ان کے جذبات کے اظہار تھے، لیکن پیر صاحب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں ان جیسا کوئی عالم ربانی نہیں تھا. عالم ربانی پوری دنیا، ایک میں سرسری بات کر کے پیر صاحب کا مقام بتانے کی پھر اس طرح میں آتا ہوں. مرزا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خدا اس کی قبر پر لعنت اتارے، تو جب وہ واصل جہنم ہونے سے پہلے، 1905 سے پہلے، میرا دل چاہ رہا، میں نے تیاری الحمدللہ مکمل کی ہے. میرے بھائی قبلہ اویس قادری صاحب ناتواں جو ہیں، میں نے ان سے درخواست کی تھی، یار تم برطانیہ جاتے رہتے ہو تو ذرا مرزا کی کتابیں تو وہاں سے منگوا لو. میں تشکر کے لیے جملہ ان کا کہہ رہا ہوں، ان کے پیٹھ پیچھے، کہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس میں ہماری بڑی معاونت کی ہے. اویس قادری صاحب وہ جا رہے تھے انگلینڈ، میں نے ان سے کہا کہ یار وہ مرزا نے جتنی خرافات لکھی ہے، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ بغیر پڑھے بولا جائے، بندے کے پاس لکھا ہوا ہو تو پھر بندہ جم کر بولے اس پر، تاکہ پھر اس میں پھر ہٹے نہیں، ایک ہی موقف اس پر قائم ہو. یہ ربوا میں کتابیں دیتے ہیں لیکن مولویوں کو نہیں دیتے، کتابیں مرزا کی بکتی نہیں ہیں. تو میرے بھائی قبلہ اویس قادری صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے برطانیہ سے اس دفعہ کے دورے میں میرے لیے وہ سیٹ لے کر آئے، روحانی خزائن، بلکہ پلیت خزائن کے نام سے ہے وہ. تو اس کی 17 جلدوں پر مشتمل مرزا کی تمام مغلظات جمع ہیں، الحمدللہ اس کو ہم ابھی آہستہ آہستہ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس حبیبیہ مسجد میں 10 روزہ نہیں، ایک مہینہ اس پر تربیتی نشست رکھیں گے، اور ختم نبوت کے مسئلے پر انشاءاللہ اپنے بچے بچے کو تیار کریں گے ہم دلائل کے ساتھ، اور مرزا کے سارے استدلال کا منہ توڑ جواب. وہ ہے کافر، ملحد، بے دین اپنی جگہ پر، لیکن اس نے جو لکھا ہے اپنے بارے میں وہ ہم اپنے بچے بچے کو دوراجی میں پڑھائیں گے، اور ہر سنی کو پڑھائیں گے، اور پھر اس پر تیاری کرائیں گے تاکہ وہ مکمل اسلحے سے لیس ہو کر حضور کے ناموس پر پہرہ دیتا رہے پوری زندگی. یہ ہمارا مقصد ہے. مرزا نے اپنی زندگی کے آخر کے اندر کچھ کتابیں لکھی، اور کچھ استدلال ایسے کیے اس نے منطقانہ کہ وہ بظاہر بہت مشکل نظر آتے تھے. اس وقت کئی اور فرقے کے لوگ بھی اس میں بدک گئے. اہل حدیث مذہب کے بہت بڑے مولوی ثناء اللہ امرتسری، ان کے اخبار اہل حدیث کا حوالہ آج بھی سیالکوٹ میں ہمارے بزرگ عالم دین قبلہ مناظر اسلام علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبے میں موجود ہے. کیونکہ میں کہوں آپ کہیں گے آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، تو وہ مجلہ تھا، ماہانہ رسالہ تھا، جو ماہانہ رسالہ نے کہا تھا سوال جو آپ کا، تو رسائل اہل حدیث کے نام سے وہ شائع ہوتا تھا. علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتبہ پورا اہل حدیثوں سے خرید لیا تھا، تو اس میں یہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے رسائل تھے. آپ نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک فتویٰ نکلا، اور اس فتوے میں یہ تھا کہ ثناء اللہ میں تصریح، یہ مرزا وغیرہ کے دور کے لوگ ہیں، اس سے پوچھا گیا کہ اگر مرزائی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، تو اس نے کہا ہو سکتی ہے. مرزائی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو اس نے کہا جی ہو سکتی ہے، یہ فتویٰ اس میں موجود ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ ایسے ایسے لوگ ہلے کیوں؟ کیونکہ مرزا نے مختلف پینترے بدلے ہیں، کبھی مجدد ہونے کا، کبھی ذل نبی ہونے کا، کبھی نبی ہونے کا. یہاں تک لکھ دیا مجھے حیض آتا تھا، یہاں تک لکھ دیا مجھے، اور معاذ اللہ فرشتہ مجھ سے جمع کرتا تھا. جس کی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے یہ اس برادری کے لوگ ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جناب وہ مجھ پر انگریزی میں وہی آتی تھی اور انگریزی مجھے آتی نہیں تھی. کہتے پڑوس میں ایک ہندو لڑکا تھا، میں اس سے ترجمہ کروا لیتا تھا، اور قرآن کہتا میرے حبیب کے بارے میں انا تئینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کثیر عطا فرمائی ہے، فصل لہ رب کا ونہر، اے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھی اور قربانی دیجئے. ان شان قبل ابتر، آپ کا گستاخ دم بریدہ ہوگا، نسل کٹا ہوگا. مرزا کی کوئی اولاد اور نسل نظر نہیں آتی ہے، لیکن محمدی شیر چمکتے ہوئے چہرے دیکھے ہر جگہ نظر آتے. تو یہ انشاءاللہ رہے گا، انہیں کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. یہ صرف ہماری امتحان کے لیے قدرت کی طرف سے یہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. مجھے کسی دوست نے کہا کہ جناب ابھی گوہر شاہی دوبارہ چوکنگیں ہونا شروع ہوئی ہے. ہم نے کہا ہم تیار ہیں الحمدللہ، ہم تیار ہیں، کیونکہ چار سال مجھ پر کیس رہا، ہم نے مباحثے وغیرہ سب کچھ کیے. گوہر شاہی ایک بددین آدمی تھا، اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا. ہم نے کہا اب بھی ہم تیار ہیں، ہم اب بھی تیار ہیں. میرا امام کہتا ہے سونا جنگل رات اندھیری، واہ واہ قربان جاؤں اپنے امام پر، سبحان اللہ سبحان. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. قربان جاؤں امام پر، کیا پیاری بات کی ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، کیا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. وہ تو ایسے بلا کے چور ہیں کہ آنکھوں سے کاجل چرا لیں، اور تو ان کے ساتھ سنگت ڈالتا ہے، یارانہ ڈالتا ہے، ان کے ساتھ پھرتا پھراتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. تجھے اپنے ایمان کی گٹھڑی کی کوئی فکر نہیں ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، کیا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو یہ بہت پرفتن دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، یہ دور وہ آ گیا ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ قبرستان جا کر کہیں گے کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، کہ یہ ایمان تو لے گیا. آج وہ دور آ گیا ہے، دینی لبادہ اوڑھ کر ایسے ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں کہ جو ایمان کے دشمن ہیں. آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بات کر کے آپ کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنے کی کوشش، کہیں سے کیا یلغار، کہیں سے کیا یلغار. یا اللہ یہ آخری ساتھ چل رہی ہے، یا اللہ ان مقدس کتابوں کا واسطہ، ان میں موجود احادیث کا واسطہ، جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما مولا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما. تو پیر صاحب کی بات میں، اس وقت پیر صاحب نے ایک جواب دیا، اور پیر صاحب کا وہ جواب جس کو آپ محاورے میں کہتے ہیں نا، تابوت میں آخری کیل. میرے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے پیر صاحب کے قدموں پر. اگر پیر صاحب اس وقت نہ ہوتے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا حال ہوتا پاکستان کا، اور اس سرزمین کا بہت برا حال ہوتا کہ مرزائیت کا غلبہ ہوتا. پیر صاحب نے کتاب اپنی زندگی کے اواخر میں لکھی، سیف چشتیائی، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک بہترین عالم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مرزا کو جب انہوں نے جواب دیا ہے نا، تو پھر اپنی ساری سرکار کے غلام ہونے کی پوری صلاحیت اس میں ادا کی ہے. اردو ادب کا نکھار بھی اس کے اندر ہے، دلائل کا استدلال بھی اس کے اندر ہے، منطق اور فلسفے کی گرفت بھی اس کے اندر ہے، اور مناظرے کا وہ کمال ہے کہ جس کو بندہ دیکھتا ہے تو یوں لکھتا ہے کہ یہ پیر صاحب نے نہیں لکھا، آپ کے جد کریم مولا علی لکھ رہے ہیں. اتنی خوبصورت کتاب سیف چشتیائی آپ کی کتاب ہے. علائے کلمۃ الحق گیارہویں شریف پر آپ کی کتاب ہے. دیوبندیوں کے مولوی حسین احمد بھچاروی بھچرا کا، غلام اللہ خان کا استاذ، اس سے آپ کا مناظرہ ہوا مسئلہ علم غیب پر. اور آپ نے مسئلہ علم غیب اور گیارہویں پر کتاب لکھی ہے، تو یہ پیر صاحب کے نظریات ہے، کبھی کتھے پیر مہر علی کے ساتھ کبھی اس کو بھی پڑھ لیا کریں آپ، تو آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے یہ باتیں صرف اعلی حضرت نہیں کرتے، یہ باتیں سب کرتے ہیں، یہ باتیں پھر سب کرتے ہیں، یہ اجماعی نظریہ ہے، کسی ایک بندے کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ پیر صاحب سے کسی نے پوچھا ولی سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اب پیر صاحب سب کے نزدیک مسلم شخصیت ہے، چلو اعلی حضرت پر کوئی لان تان کرے، ادھر ادھر جائے، اپنی آخرت خراب کرے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پیر صاحب کی قدر و قیمت کو جس انداز میں لیا جاتا ہے، پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء کی مدد کو آپ کیا کہتے ہیں انبیاء کی، تو آپ فرماتے ہیں سنو جو مدد میں رب سے مانگتا ہوں وہ ولی سے نہیں مانگتا۔ کتنا پیارا اور سادے جملے میں ساری بات سمجھائی، فرماتے ہیں جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ اس کے ولی سے نہیں مانگتا، اور جو ولی سے مانگتا ہوں وہ رب سے نہیں مانگتا۔ پوچھا کہ حضور وہ کیسے، فرمایا نا کیونکہ اللہ سے جو میری مدد کا تقاضا ہے وہ مؤثر حقیقی کا ہے، اور ولی سے جو تقاضا ہے وہ سبب کا ہے، خدا کی تاثیر سبب نہیں بن سکتی، ولی مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا۔ ختم کر دیا سارا مسئلہ، یہ مناظرے ایاک نعبد ویاک نستعین آیتیں پڑھ کر پوری امت کو کافر قرار دینا، سارے مسئلے دو منٹ میں پیر صاحب نے کافر کر دیے ہیں، دو منٹ میں پیر صاحب نے کافر کر دیے ہیں۔ چلتے چلتے آخری ایک بات میں آپ کو پیر صاحب کی سناؤں، اللہ ان کا فیض ہمارے سینوں پر جاری فرمائے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا، اور یہی آپ کے لاہور کی سرزمین جہاں مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد کے قریب علاقے کوئی تھا جس میں مناظرہ طے ہوا، پیر صاحب گورڑا شریف سے روانہ ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ۔ جس وقت پیر صاحب پہنچے ہیں مناظرہ گاہ کے اندر، تو در و دیوار پر چوکنگ تھی کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں تو اس وقت کا حالت بتاتے ہیں کہ پیر صاحب جو تشریف لائے ہیں تو آپ کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا۔ آج تو بیٹے مزے کر رہے ہیں نا، آج تو بیٹے مزے کر رہے ہیں۔ میرے والد گرامی ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے تھے شیر مارتا ہے گدڑ کھاتا ہے، شیر مارتا ہے شکار کون کرتا ہے، شیر کرتا ہے، اور مزے کون کرتا ہے اس پہ، گدڑ کرتا ہے، گدڑ شکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ شیر ہے جو مزاروں میں ہیں، انہوں نے یہ مار کا فتح کیا ہے، پیچھے والے مزے کر رہے ہیں، تعویذ بیچ رہے ہیں، ٹوپیاں بیچ رہے ہیں، مٹی بیچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا مشن ہے وہ وہیں پر وہیں رہا، اور وہ کتابیں بھی اب بہت کم چھپتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک گویا کہ سانحہ ہے، بس وہ گدی چومو ہزار کا نوٹ نیچے رکھ دو، ہاتھ چومو تو بوریوں میں پیسے بھرے جا رہے ہیں، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن پیر صاحب نے اس لیے یہ دین کی خدمت نہیں کی تھی کہ پھر نوٹوں کی گڈیاں میری اولاد جمع کرے، پیر صاحب نے تو ناموس رسالت کے سپاہی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ جب پیر صاحب لاہور پہنچے تو جب دیکھا کہ ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے ہیں، تو پیر صاحب نے فرمایا مرزا کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ میں فرار نہیں ہوا، یہ سید موجود ہے مناظرے میں، اور بلاؤ اس کو۔ وہ نہیں آیا، تو پھر اس کے چیلے چانٹوں نے اسے پوچھا کہ تو کیوں نہیں آیا، تو کہنے لگا مجھ پر وہی آئی تھی۔ توبہ، کہ کیا وہی آئی تھی؟ تو اس نے اپنے جو وہی لاتے تھے ان کے نام بھی بڑے عجیب و غریب لکھے ہیں، کسے کا کس کا عجیب و غریب مسخرے والا نام لکھا ہے، یعنی فرشتوں جو بقول اس کے، تو عجیب مسخرے نام ہے، کسی کا نام چیلا ہے تو کسی کا نام کیا ہے، اس قسم کے نام ہے، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی حقیقت ہے۔ وہ تو دماغی مریض پاگل کافر مرتد تھا، اس پر گویا کہ لوگوں نے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا جی مجھ پر وہی آئی ہے اور مجھے کہا گیا کہ پیر صاحب جو ہے وہ سرحد کے اڑیل پٹھانوں کو لے کر آئے ہیں اور تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے، لہذا تم وہاں پر نہ پہنچو۔ پھر پیر صاحب نے آخری خط جب لکھا تو اس کے جواب میں وہ بدک کر گالیاں بہت دیتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ مرزائیوں کے خلاف کیا، ایک تو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، میرے پاس 1974 کا آئین کا پورا وہ ترجمہ موجود ہے، اردو بازار میں آپ کو مل جائے گا، آپ کا یہ فرض ہے آپ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ 1974 میں جو یہ مکالمہ ہوا ہے پورا قومی اسمبلی کے اندر، یہ پورے دستاویز اب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ آپ جا کر کسی بھی مکتبے میں، فضلی انسنس یا کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں گے، اس سے کہیں گے جناب 1974 کا وہ دستاویز کہ جو مرزائیوں کے خلاف ہوا تھا وہ کہاں پر ہے، تو آپ کو دے دے گا، آپ اس کو پڑھیں۔ اس میں باقاعدہ جرح جب علماء نے کیا ہے اور وہاں سے جب بات چلی ہے تو باقاعدہ اس کے حوالے پیش کیے گئے ہیں کہ اس نے یہ لفظ اپنی زبان سے کہے ہیں کہ جو میری نبوت کا قائل نہیں اس کو ماں اور بہن کی گالی لکھی، اس میں جو میں مسجد میں کہہ نہیں سکتا۔ کہ وہ اس کی اولاد ہے اور اس کی اولاد ہے، اس طرح کہہ کر جو ہے وہ اس نے لفظ کہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے، تو اب میں کہتا ہوں کہ جناب وہ تو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ اس کی اولاد ہے اس کی اولاد ہے، تو کہ اخلاقی طور پر بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا؟ تو اس وقت جب پیر صاحب علیہ رحمت نے تحریر بھیجی ہے تو مرزا دراصل اپنے منطقی انجام پر پہنچنے والا تھا، تو شیطان نے اس کے منہ سے کہلوا دیا اور بڑے غصے میں آیا، کہنے لگا اگر میں نبی نہیں ہوں اور میں غلط آدمی ہوں تو مجھ پر پھٹکار ہو، مجھے کوئی قتل نہ کرے، میں وبائی مرض میں مروں گا، اور میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر دیکھیں کتابیں میرے پاس موجود ہیں، مرزا کو نہ کسی نے پتھر مارا ہے نہ گولی ماری ہے نہ ڈنڈا مارا ہے، اس کی کتابوں میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ام المومنین بیٹھی تھی اور ان کے پیٹ میں گڑ گڑ ہونا شروع ہوا، تو یہ اٹھے اور گئے اپنے اصلی مقام کی طرف جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، وہاں پر گئے اور فارغ ہو کے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، اپنے بیٹے سے کہتے لگتا ہے مجھے وبائی کوئی مرض لگ گیا ہے، خود پہلے کہا تھا کہ اگر میں غلط ہوں، دیکھیں خدا کی قدرت، تو میں کسی وبائی مرض میں مروں مجھے کوئی نہ مارے، خود کہنے لگا کہ لگتا ہے مجھے وبائی مرض ہو گیا ہے اور یہ پیٹ میں جو بار بار مروڑ آ رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی وبائی بیماری ہو گئی ہے، اس کی خود کتاب میں موجود ہے، گئے آئے گئے آئے، پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے، اور روایت میں آتا ہے حدیث میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے صحیح حدیث میں کہ بندہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے اسی جگہ پر مرتا ہے اور اسی جگہ کی اس کی مٹی ہوتی ہے، تو مرزائیوں کے چلو ذرا میری بات سن لو، تمہارا بھی خاتمہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، نبی پاک کے دامن رحمت میں آ جاؤ، مرزا بنا تھا اس بیت الخلاء کی مٹی سے اور وہ مرا بھی بدبخت وہیں پر، اس لیے کہ اس نے حضور کے دل کو دکھایا تھا، تو اللہ نے اس کو موت بھی دی ہے تو بیت الخلاء کے اندر دی ہے، یہ وہاں پر جا کر مرا ہے، تو یہ عبرت کے لیے میں ساری باتیں بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہر شور مچانے والے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے اور ہر چڑھتے سورج کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیر صاحب نے کتنی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ میں ولی سے نہیں مانگ سکتا اور جو میں ولی سے مانگتا ہوں خدا سے نہیں مانگ سکتا، فرمایا اس لیے کہ جو اللہ سے مانگتا ہوں وہ تاثیر حقیقی ہے اور ولی سے جو مانگتا ہوں وہ اظہار محض جو ہے وہ سبب کا ہے، خدا کی تاثیر حقیقی جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتی اور سبب جو ہے وہ مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں، میں پھر اپنی بنیاد کو باندھتا ہوں، یہ آخری تقریر ہے اس لیے میں ذرا آہستہ آہستہ انداز میں آپ کو اس کانسیپٹ کو سارا خلاصہ رکھنے کے لیے، کہ سرکار سے لے کر آج تک امت میں ہمیشہ مدد کے حوالے سے، ضرورت کے حوالے سے کانسیپٹ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ تاثیر رب کی سبب یہ ہے، تاثیر رب کی سبب یہ ہے۔ جس طرح اللہ نے مادی چیزوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مادی اسباب رکھے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے روحانی چیزوں کو، تاثیر کو پورا کرنے کے لیے روحانی اسباب رکھے ہیں، روحانی اسباب رکھے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے ذریعے شفا ملتی ہے اور دلوں کو جلا ملتی ہے، تو دیتا خدا ہے، کیونکہ مرض روحانی تھا اس لیے اس کی شفا روحانی خدا کی طرف سے آتی ہے، تو سبب بھی سورہ فاتحہ پھر روحانی طور پر بن جاتا ہے۔ اور اس کو جو کہا گیا کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے، اس سے مراد یہ کہ جس طرح اللہ نے مادی ضرورت کے لیے مادی اسباب رکھے ہیں، اس طرح روحانی ضرورت کے لیے روحانی اسباب رکھے ہیں۔ یہ صرف اسباب اور تاثیر کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اسباب اور تاثیر میں فرق کریں گے تو شرک کبھی نہیں ہوگا، شرک۔ ایک اور آسان بات کرتا ہوں یہاں پر، ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی زبان سے ایک لفظ یہ کہا، ایک تو تاثیر اور سبب ہے، اس میں بسا اوقات ہماری زبان سے کچھ لفظ ایسے نکلتے ہیں، ہم کسی بھی زبان تو کچھ لفظ زبان سے ایسے نکلتے ہیں جو لفظ نکل رہا ہے وہ لفظ اپنے معنی حقیقی پر کبھی بولا جاتا ہے، کبھی اس کے غیر پر بولا جاتا ہے، جس کو حقیقت اور مجاز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں میں نے شیر دیکھا، تو واقعی میں اگر آپ نے جنگل میں پھرنے والا، چیر پھاڑ کرنے والا، وہ مخصوص جانور اس کی اصل ہیت ہے، اس کو کہا تو یہ لفظ شیر اس جانور کے لیے حقیقی معنی میں ہے، لیکن آپ نے اپنے کسی دوست کو کہا یار تو شیر ہے شیر، اپنے دوست کو آپ نے یہ لفظ کہا تو شیر ہے شیر، تو اب یہ لفظ شیر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے،
بلکہ شعر کے اندر جو ایک صفت ہے جرت، تو آپ اس کے تحت اپنے دوست کے لیے مجازی معنی پیش کر رہے ہیں، اور اپنے دوست کو جو آپ شعر کہہ رہے ہیں یہ شعر اس معنی میں نہیں کہہ رہے کہ جس معنی میں جنگل کے اس جانور کو کہتے ہیں، بلکہ شجاعت اور ضمن میں کہتے ہیں. تو جب لفظ اپنے اصل معنی کے لیے بولا جائے گا تو اس کو حقیقت کہا جائے گا، اور اس کی صفت کو جب دوسرے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کو مجاز کہا جائے گا. یہ میں نے مختصر سی بات کی، ایک ہوتا حقیقت ایک ہوتا ہے مجاز. اسی طرح ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہے، یہ علامہ تفتزانی نے شرح قائد میں لکھا ہے کہ کوئی اپنی زبان سے یہ لفظ کہے، ذرا غور سے مثال سنیے گا، کہ انبت اللہ البخلا، اللہ نے جو ہے وہ کھیت کو اور سبزے کو اگا دیا ہے، اللہ نے کھیت اور سبزے کو اگا دیا ہے. یہ جملہ آپ صرف سنیے گا، صرف کیونکہ فتوے جملے پر ہوتے ہیں نا. انبت اللہ البخلا، اور ایک نے کہا انبت الربیع البخلا، ایک نے کہا کہ بہار کے موسم میں سبزہ اگایا، اور ایک نے کہا اللہ نے سبزہ اگایا. ایک کہتا ہے بہار کے موسم میں سبزہ اگایا، اور ایک کہتا ہے اللہ نے سبزہ اگایا. ہمارے ان علماء اجلہ علماء سے جو آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کی تحقیق پر تمام کا دار و مدار ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ زبان سے دو لفظ نکلے، ایک کہتا ہے اللہ نے سبزہ اگایا، ایک کہتا ہے کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا. تو جس نے یہ کہا کہ بہار کے موسم میں سبزہ اگایا اس نے اللہ کا نام تو نہیں لیا، تو کیا وہ اس لفظ سے کافر ہو جائے گا؟ علماء نے کہا سنیں، پہلے یہ بتائے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اللہ نے سبزہ اگایا اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، اس لفظ کو تو آپ رہنے دیں. رہا یہ مسئلہ کہ بہار کے موسم میں سبزہ اگایا، تو علماء پوچھتے یہ لفظ کافر بول رہا ہے کہ مومن بول رہا ہے؟ پہلے درجہ بندی کریں. تو کہنے لگے نہیں کوئی بھی بولے، تو فرما فتویٰ دونوں کا الگ حساب کا ہوگا. کہا کیوں؟ فرما اگر مومن بولے تو اس کا معنی اور ہے، نیت اور ہے. کلمہ تو جا رہا ہے، نیت اور ہے. جس طرح آپ کسی برد آدمی کو کہے تو شیر ہے، تو نیت سے معنی بدلے گا نا، لفظ کو آپ نہیں دیکھیں گے وہاں پر، کیونکہ وہ ناراض نہیں ہوگا کہ اوہ تم نے مجھے چیر پھاڑ جانور بنا دیا، دم والا جانور بنا دیا، جنگل میں رہنے والا جانور بنا دیا، حرام جانور سے مجھے تشبیہ دے رہی. نہیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جانتا آپ کی نیت وہ تمام گندی صفتیں دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت اس کو جرت اور بہادر کہنا ہے. تو کلمے کے ساتھ نیت بھی دیکھی جائے گی، کلمے کے ساتھ نیت بھی دیکھی جائے گی. تو اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ بہار کے موسم نے، کہ میرے بچے اس میں اور میرے دوست میرے نوجوان ساتھی اس کو ذرا غور سنیں، موتقفین وغیرہ، کہ اس کو یہ پھر جو الجھایا جاتا ہے اس کو آسان مثال میں اس کو سمجھیں کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا. اب علماء کہتے ہیں اگر یہ کافر کہہ رہا ہے تو کافر اس لفظ سے کافر ہی رہے گا، اس لیے کہ کافر کے نزدیک اسباب کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ ہر چیز کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے. کہ اگر مومن کہہ رہا ہے تو مومن کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس قسم کے جملے قرآن میں موجود ہے. اس لیے کہ مومن جب کہتا ہے تو دل میں حقیقت ہوتی ہے، زبان پر مجاز ہوتا ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا اور وہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہی رہے گا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزہ خدا اگا رہا ہے، بہار کا موسم سبب بن رہا ہے. بہار کا موسم، اب مجھے یہ بتائیے قرآن میں یہ موجود ہے ساری چیزیں؟ قرآن میں جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں وہ اوبرے او، یہ متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ، وہ اوبرے او الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ، فرما وہ ابرے او میں شفا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے جملے موجود ہیں قرآن کے اندر، وہ ابرے او برا یا برو معنی شفا دینا ہے، فرما ابرے او میں شفا دیتا ہوں. اب مانا کریں آپ حضرت عیسیٰ کو کیا کہیں گے آپ؟ کہ وہ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، مانا یہی بنے گا دیتا خدا ہے جاری مجھ سے کر رہا ہے. یہی بات ہوگی، دیتا خدا ہے جاری مجھ سے کر رہا ہے. اور ایک دھراس بھی ہے کہ جب نبی یہ کہے میں شفا دے رہا ہوں تو نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں کہ نبی شفا دے سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہماری دھراس تو نبی نے باندھی ہے نا، ہماری دھراس تو نبی نے باندھی ہے. ہاں نبی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ابرے او میں شفا دیتا ہوں، تو جب نبی کا یہ کہنا کہ میں شفا دیتا ہوں یہ شرک نہیں، تو ہم کہتے ہیں نبی سے ہم شفا لیتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ذرا اس کو بھی آپ تھوڑا ذہن کی وسعت سے اگر آپ دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. تو اصل چیز اسباب اور تاثیر کی ہے، اصل چیز اسباب اور، کاش اس کو اگر قبول کر لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. اس کو اگر قبول کر لیا جائے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مائناس تفسیر تفسیر عزیزی کے اندر اور دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایاک نعبد ویاک نستعین کے حاشی میں جو لکھا ہے, میں کہتا ہوں اگر اس پر آ کر جم جائیں تو اس مسئلے پر اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اس مسئلے پر اختلاف مل کر کے اختلاف ختم ہو جاتا ہے, کہ اس مسئلے پر آپ آ جائیں اور جم جائیں اختلاف ختم ہو جاتا ہے. شبیر احمد عثمانی نے اپنی طرف سے نہیں لکھا, شاہ صاحب کی کتاب سے اس مسئلے کو لیا ہے, شاہ عبد العزیز صاحب کی, کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب کی تفسیر جو ہے فارسی زبان میں ہے. آپ نے ایاک نعبد ویاک نستعین کے نیچے کیا جملے لکھے ہیں ذرا غور سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں اگر مدد مانگنے والا کسی ولی سے, کسی نبی سے یا مزار والے سے مدد اس نیت سے مانگے کہ یہ ولی, یہ نبی, یہ صاحب مزار خدا کی مدد کا مظہر ہے, ظاہر کرنے والا ہے, تو یہ مدد جائز ہے, اس لیے کہ اصلا یہ خدا ہی سے مدد ہے. اصلا یہ خدا ہے, یعنی اگر یہ نیت رکھے کہ یہ خدا کی مدد کو ظاہر کرنے والا ہے, اس سے ظاہر ہوگی. جس طرح میں نے مثال دی آپ کو جو قرآن نے کہا فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ بے شک اللہ تمہارا مددگار, جبریل تمہارے مددگار, سارے مسلمان تمہارے مددگار. تو ایک سوال بنتا تھا نا کہ یا اللہ جب تو مددگار ہے تو جبریل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو اسٹیکر لگا دیتے صرف اللہ کافی ہے, تو ذرا اس پر بھی تو آپ ذرا غور کریں نا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ بھی مددگار, جبریل بھی مددگار, سارے مسلمان مددگار. کتنا آسان نظریہ ہے. میں اس پر ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ یا اللہ جب تو مددگار ہے تو جبریل کی کیا ضرورت ہے, جب تو مددگار ہے تو مومنین کی کیا ضرورت ہے؟ تو آواز آتی ہے پیارے مدد میری ہوگی, ظاہر جبریل سے ہوگی, ظاہر مسلمانوں سے ہوگی. کون سے ختم ہو جاتا ہے. تو فین اللہ مولا کہہ کر اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ جو خدا کی طرف سے آ رہا ہے وہ مدد حقیقی ہے. ٹھیک ہے, تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جملے میں پھر عرض کروں گا, یہ اعلی حضرت ہی کا نظریہ نہیں, امت کا نظریہ ہے, کہ اگر اس مدد کو اللہ کی مدد کے اظہار کا سبب سمجھے تو وہ خدا ہی سے مدد ہے, وہ جائز ہے. صحابہ کرام جب ان میں کوئی بیمار ہو جاتا تو مسلم شریف, بخاری شریف, اس میں ایک بھی درجنوں حدیثیں ہیں, حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عاصمہ بنت ابی بکر مسلم میں ہے, کہ وہ حضور کے جبے کو لیتی اور جبے کو ایک پانی میں ڈباتی اور ڈبونے کے بعد جبے کو سکھانے کے لیے رکھ دیتے اور جو جبے کا غسالہ ہوتا پانی اس کے بارے میں کہتے وہ نستشفی بہا. یہاں پر طالب علم بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں, یہ باب استفال سے ہے اور باب استفال عربی گرامر میں طلب فعل کے لیے آتا ہے, کسی چیز کو لینے کے لیے آتا ہے. تو ہے کہ نستشفی بہا للمرضى, ہم اس پانی سے اپنے مریضوں کے لیے شفا لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ تو سب سے بڑے موحد اور مومن ہیں, ان کا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے کپڑے اور جبے کے پانی اور غسالے سے شفا لیتے تھے, تو ان کا نظریہ خدا کے بارے میں کیا تھا؟ اور وہ کہتے کہ ہم شفا لیتے ہیں رسول کے جبے سے, تو یقیناً ان کا نظریہ یہی تھا جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شفا خدا دے رہا ہے, ظاہر حضور کے جبے کے غسالے اور دھوبن سے ہو رہا ہے. اور یہاں پر یہ کہتا ٹھیک ہے اگر یہ مسئلہ ہے تو جائز ہے, ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ سبب کو مخاطب نہ کریں نا آپ, یہ نہ کہیں داتا دے دے, یہ نہ کہیں داتا دے دے. ڈائریکٹ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ادھر سے گھوم کر آئے. ہم نے کہا دیکھا دو قسم کے طریقے ہیں, اگر عوام حقیقت تو یہی کہ اللہ دے رہا ہے تو کہا حقیقی جملے بولیں, مجاز کی طرف کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ عوام بولتی ہے, اہل علم نہیں بولتے, اور عوام کو آپ مجاز کا حقیقت کا پابند نہیں کر سکتے. اور اگر صرف حقیقت پر ہی بولنا چلے جائے, حقیقت پر ہی بات کرنی چاہیے, لفظ مجاز مجازی کلمات نہیں بولے جائیں گے, تو قرآن کو کہیے. قرآن نے کیوں کہا قل یتوفاکم ملک الموت, لوگوں تمہیں اسرائیل موت دیتا ہے. قرآن نے مجاز کیوں استعمال کیا؟ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا, جب قرآن نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے. میں یہاں پر بہت بنیادی نقطہ دے رہا ہوں اور ایک بہت بڑے اعتراض کو اس ہلکے سے جملے سے بالکل کافور کر رہا ہوں. یہ کہتے پھر ڈائریکٹ کہنا اللہ دے رہا ہے نبی کے وسیلے سے, تو وسیلے کا لفظ بول دیا کرے, ڈائریکٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم نے کہا وسیلے کا لفظ بولنا چاہیے, لیکن اگر ڈائریکٹ بھی بولا تو اس میں وہی وسیلے کمانا پایا جاتا ہے. ڈائریکٹ بھی بولنا منع نہیں ہے جبکہ نیت درست ہو. اور میں ایک بحثیت مسلمان ہونے کے, میں کسی مسلمان کے لیے سوئے زن نہیں رکھ سکتا کہ جو سجدہ خدا کو کرتا ہو اور داتا صاحب کو خدا کہتا ہو, معاذ اللہ, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا. تو چے جائے کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے والے نعتوں میں جھومنے والے اور خوبصورت نعتیں پڑھنے والے، نعتوں کو اپنا وظیفہ بنانے والے ایسے قدردان لوگ کہاں عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ جب جاہل آدمی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا تو ایسے لوگ کہاں عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ میں شریف عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں حقیقی نظم بولا کریں، مجاز کیوں نہیں بولتے؟ ہم نے کہا مجاز بولنا بھی فن کا ایک نکھار ہے، مجاز بولنا بھی علم کا ایک نکھار ہے، اور مجاز بولنا بھی قرآن کا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، محبوب کہہ دے ان لوگوں سے کہ تمہیں اللہ موت دیتا ہے، فرمایا ان سے یہ کہے تمہیں فرشتہ موت دیتا ہے. تو اب دیکھیں موت تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن لیتا ہے فرشتے کے ذریعے نا، فرشتہ سبب بنتا ہے. تو یہاں پر فرشتے کا موت دینا مجازن ہے کہ نہیں؟ مجازن ہے نا، حقیقی تو اللہ موت دیتا ہے لیکن قرآن نے مجاز کیوں استعمال کیا؟ پہلے اس کا جواب دیں آپ. اگر آپ کہتے ہیں ہماری تقریریں اور نعت خواں اور نعت لکھنے والے یہ کہتے ہیں رسول اللہ آپ سے میں مانگتا ہوں، یہ لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، اللہ فرمایا فرشتہ موت دے رہا ہے. پھر تو اگر تم اگر ایسے جبری رہے اور میں کہوں گا کہ گبری رہے تو تم تو پھر یہاں سے اٹھ کر قرآن پر بھی اعتراض کر دو گے، قرآن لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے. دیکھیں آپ جب اما پارہ پڑھتے ہیں سورہ نازیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ فل مدبرات امرا، فل مدبرات امرا. قرآن نے دوسری جگہ پر یہ لفظ کہا ہے کہ زمین اور آسمان کی تدبیر اللہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر الگ فرمایا، فرمایا فل مدبرات امرا والنازیات غرقا والناشطات نشتا. فرمایا ہمارے کچھ فرشتے ہیں جو گرہ کھولنے والے ہیں، گرہ باندھنے والے ہیں، موت لانے والے ہیں، ہوا لانے والے ہیں، سبزہ اگانے والے ہیں. فرمایا یہ سب کون ہے؟ فرمایا فل مدبرات، یہ مدبر ہیں اس کائنات کے، امرا جو حکم دیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا اب ہم یہ کہیں کہ غوث اعظم کہے تو کام ہو جاتا ہے، اگر یہ عقیدہ خراب کر رہا ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے فل مدبرات امرا، یہ حکم دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نبی نے حکم دیا یہ کام ہو گیا، اگر یہ عقیدہ خراب کر رہا ہے تو سورہ سواد کے اندر اللہ نے کیوں فرمایا سلیمان یہ ہوا تیرے تابع کر دی ہے، تجری بھی امری ہی، یہ چلے گی تیرے حکم سے. کل کو تم کہو گے کہ جناب نسبت مجاز کی وہاں کر دی گئی ہے تو قرآن بھی عقیدہ خراب کر رہا ہے. تو میرے دوستو یہ مسلمانوں کی جو بولی ہے یہ بےچارے دلائل نہیں جانتے، لیکن جو بولتے ہیں قرآن ہی کی بات بول رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کا دوست ہوں، صرف تائید میں دلائل لا رہا ہوں، یہ مکمل ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جو یا غوث المدد کہتے ہیں یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں تو یہ مکمل ہے اپنی طرف سے، لیکن ان کا عقیدہ مضبوط ہے اس لیے دب کر کہتے ہیں. میں تو صرف ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے پیچھے سے دلائل لا کر مقدمہ باندھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس گرہ کو باندھے رکھو کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صابے حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. مدد کا کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ یہ کہنا کہ ایاک نعبد ویاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو آگے خود ذکر ہو رہا نا، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور بھلائی پر. ایک طرف کہا کہ مولا ہم تجھ سے مدد مانگتے، کہا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. ایک جگہ فرما ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ آیت کہاں لے جاؤ گے پھر؟ اور قرآن میں اختلاف نہیں ہے، دونوں کو ملانا پڑے گا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. صبر خدا تو نہیں ہے، صبر وہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، نماز خدا تو نہیں ہے، وہ تو ایک عمل کا نام ہے. تو جب یہ عمل کا ہاں ہاں اس کا وسیلہ جائز ہے، ہم نے کہا جب نماز خدا کی تاثیر کا سبب بن سکتا ہے تو جس کی ادائی نماز بنی ہے وہ محمد رسول اللہ بدر جاولا سبب بن سکتا ہے. تو یہ صرف ایک خواہ مخواہ کی داندلی ہے. آخر میں آئیے میں آگے لے کر چلتا ہوں، دو تین دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو، دو تین میں موضوع چاہتا ہوں کہ کلیئر کر دوں، کہ کیونکہ میری طبیعت بھی کچھ ایسی چل رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں اس درس کو موقوف کر دوں گا. یہ میرے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب ہے. دیکھو اگر ہم خائن ہو نا تو آپ ہمیں گالیاں بھی دو، ہمارے خلاف نعرے بازی بھی کرو، ہمارے خلاف جو چاہے کرو، لیکن میں آپ سے اس ساری بات، اگر آپ غیر انصاف والے ہیں تو پھر میں ایک تقریر ختم کرتا ہوں، پھر آپ جائیے، آپ کیا کرنا ہے پھر اس میں. لیکن اگر آپ منصف مزاج ہیں اور علم دوست ہیں تو میں اس نظریے سے آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں. میں تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں، تفرقہ ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. امت کو اس کام میں لگا دیا گیا ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہ تھا.
اختلافی مسئلہ
یہ کتاب ہے، دیکھیں بوادر النوادر، یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری تصنیف، ادارہ تعریفات ادارہ اسلامیات لاہور انارکلی،
ٹھیک ہے.
اس میں تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں، میں ان کی شرائط میں سے چند شرائط پر مکمل طور پر متفق ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں درجہ بندی، ہم نے کہا پھر اگر امت کے مسلمہ کا درد ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنی سطح نیچے کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ شخص مسلمان تو نہیں تھا، اس کے عقائد تو میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن اگر ہاں آئیے اگر سطح کی بات کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ میں نے اپنا نظریہ بنایا ہے لیکن یہ اپنے مکتب فکر کے مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر میں ان بھولے بھالے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئیے اس پر متفق ہو کر ان معاملات کو شرک نہ کہیں، اس لیے کہ کوئی جائز عمل کو حضور فرماتے اگر کوئی دوسرا کافر کہے تو اس کا کفر کا فتویٰ کہنے والے پر لوٹتا ہے. میں آپ کا دوست، آپ کا مخلص ہونے کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے جملے نہ کہیں کہ جو کفر آپ کی طرف لوٹ رہا ہو، اور آپ کہہ رہے ہوں کہ میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، چلے میں بھی جا رہا ہوں اور مسلمان ہوں، اور درا حالانکہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھ کر خود دار اسلام سے نکل رہے ہیں. تو یہ بوادر النوادر جلد نمبر، اس کی ایک ہی جلد ہے. اس سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، تاکہ میں نہیں زندگی پھر وفا نہ کرے، تو میں اس حوالے سے پورا موضوع کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، ایک دو جملے کر کے پھر میں یہاں پر عبارت لا رہا ہوں. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ علمی شیخی بگارنا نہیں ہے، یہ اللہ سے ملنے کا شوق ہے. ہم کہتے ہیں مولا اس دنیا سے دل بھر گیا ہے، اب دل نہیں لگتا، اب تو ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لے، کیونکہ اس دنیا میں اب دل نہیں لگتا اس لیے کہ یہاں پر ایمان بچانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. تو میں اپنے منصب کے حوالے سے، کاش آپ میرے منصب پر آ کر میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو میں اپنے دل سے آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا، نہ میرے پاس کلمات ہیں. خیر، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے اسباب اور تاثیر کی بات کی ہے، کہ تاثیر حقیقی اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگی سبب میں ظاہر ہوگی. اس کے علاوہ بہت توجہ سے سنیے، اور بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ امت نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا آج تک، لیکن ناس جائے ان لوگوں کا جنہوں نے امت کو بانٹنے کے لیے ایک چور دروازہ کھولا. کہنے کا یہ جائز ہے، ساری چیزیں مدد ملتی ہے، لیکن تحت الاسباب میں جائز ہے، فوق الاسباب میں جائز نہیں ہے. ایک پخ نکال دی. فرمایا سبب کو ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں سبب کو ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ چیز سبب کے تحت ہے، کچھ چیز سبب کے بغیر ہے. تو جو سبب کے بغیر چیز ہو اس کو طلب کرنا شرک ہے، اور جو چیز سبب کے تحت ہو اس کو لینا جائز ہے. پانی سے شفا ملے گی، ہماری گرفت کے اندر ہے. تو یہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب، نہ یہ رسول اللہ نے اصطلاح بولی ہے، یہ ٹرمس نہ حضور نے استعمال کی ہے، نہ صحابہ نے کی ہے، نہ تابعین نے کی ہے، نہ آج تک امت مسلمہ نے یہ استعمال کی ہے. یہ صرف گجرات کی گجرانوالہ کی سرزمین پر دیوبندی مکتب فکر کے ایک مولوی صاحب مولانا سرفراز دکھڑوی نے یہ پخ لا کر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. انہوں نے اپنی کئی کتاب، راہ سنت، عبارت اکابر کا جواب، دل کا سرور، اور تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، اس قسم کی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں گویا کہ انہوں نے لکھا. لیکن میں قربان جاؤں اپنے علماء ربانیین میں، شیخ الحدیث و تفسیر محدث اعظم پاکستان علامہ غلام رسول سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی ساری تحقیق کو توضیح البیان نامی کتاب سے بالکل ختم کر دیا. اور توضیح البیان جب تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، حضور میں ساری وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دوں اس مسئلے کے لیے، تاکہ آپ ہر طریقے سے، آپ کہتے ہیں فرقہ فرقہ ہو گیا، اس کے اسباب اور علل میں آپ کو بتاؤں. کنز الایمان کے اوپر صد الافاضل کا حاشیہ ہے نا، وہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا بہترین ہے کہ جو انہوں نے اپنی ذات سے نہیں لکھا، امت کا متفقہ نظریہ لکھا ہے. مولانا سرفراز گکھڑی صاحب نے اس پر تعقب کیا اور ایک موٹی کتاب لکھ ماری کہ تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین. اس وقت یہ سہرا گیا محدث اعظم پاکستان قبلہ غلام رشید سیدی صاحب کے پاس، جو ان سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا. انہوں نے اس کا جواب دیا توضیح البیان. اس کتاب کو انہوں نے کئی سالوں میں لکھا تھا، انہوں نے چند مہینوں میں لکھ کر سب کا جواب دے دیا. جواب مکمل مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، آپ علم دوست ہیں توضیح البیان خریدیں، اس کو پڑھیں. مولانا حق نواز جھنگوی جو سپاہ صحابہ کے بانی تھے، ان کے ساتھ 1979 میں جھنگ کی ایک مخصوص علاقہ جس کی ہائی اسکول کے اندر مناظرہ ہوا، میرے آقا حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ محمد اشرف سیالی صاحب دامت برکات العالیہ کے ساتھ وہ مناظرہ ہوا، اور اس مناظرہ کا موضوع یہ تھا کہ گستاخ کون ہے. وہ مناظرے کی رویداد آج بھی مناظرہ جھنگ کے نام سے صرف 50 روپے کتاب کا ہدیہ ہے، یہ مارکیٹ موجود ہے، کاش آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ کا دل کہے گا کہ امام احمد رضا اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ وہی کہہ رہے ہیں جو پیچھے کے سارے کہہ رہے تھے. مناظرہ جھنگ، مناظرہ جھنگ، وہ آپ کو 50 سے 60 روپے ہدیہ ہے، یا پان خانے میں گوا دیتے ہیں، اس کو لے، اس کو آپ پڑھیں، وہ چیز آپ کے عقیدے کو بچائے گی. توضیح بیان، اس کے بعد جواب انہوں نے تقریباً 11 سال تک یا 9 سال تک نہیں دیا، تو صلاح کر لینی چاہیے تھی، ختم تھا. لیکن پھر انہوں نے کتاب لکھ ماری اتمام البرہان، پھر رد ار توضیح البیان، اس میں بھی سب لایانی باتیں، وہی باتیں تھیں جس کا جواب ہوا. اس کے بعد علماء نے پھر دوبارہ محدث اعظم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ اس کا تعاقب کریں. انہوں نے اپنی زندگی، اپنی بڑی بہترین کتاب جو پہلے وہ جزوی طور پر لکھتے تھے، اس میں لکھا مقام ولایت و نبوت. وہ کتاب آپ پڑھیں تو صحیح یار، آپ کو پتا چلے کہ اہل سنت کا مذہب و مسلک کیا ہے، اور علماء نے اپنے جگر کو پگھلا کر اس دین کی حفاظت کیسی کی ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. تو یہ تو انہوں نے کس طرح، یہ ساری بات واضح کرنے کے بعد اب آئیے اس موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں، انہوں نے کس طرح نکالی تحت الاسباب اور فوق الاسباب. انہوں نے کہا کہ یہ جتنی مدد ہم مانتے ہیں نا ڈاکٹر سے، استاد سے، یہ تحت الاسباب ہے، یہ مدد شرک نہیں ہے. پہلے کہتے تھے خدا کے علاوہ ہر مدد کسی سے مانگنا شرک ہے، پھر بریک لگایا، اور بریک لگا کر آگے تحت الاسباب فوق الاسباب. حالانکہ یہ مسئلہ حل تھا مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات، یعنی اگر کوئی شخص کسی ولی کو غیر مستقل بالذات، یعنی اس شخص کی غیر مستقل بالذات سے مراد کہ وہ اپنے سے کچھ بھی نہیں ہے، اور مستقل بالذات خدا کو سمجھے، اور مستقل بالذات کی تاثیر کا حصول اس سے سمجھے، تو یہ جائز تھا جو اسباب کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. کیونکہ مستقل بالذات ہمیشہ سے اختیارات کسی کے پاس ہیں اور رہیں گے، تو خدا ہے جس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے. لیکن غیر مستقل بالذات کے لفظ علماء اپنی اصطلاح میں اہل علم دو لفظ بولتے تھے، مستقل بالذات اور مل کر کے مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات. تو مستقل بالذات کا لفظ جو بولا جاتا ہے، مستقل بالذات کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اس کی تمام صفات مستقل ہے ہمیشہ کے لیے، وہ واجب ہے. اور غیر مستقل بالذات، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، رب بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ کی صفت غیر مستقل ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو یہ ٹرمز چلتے تھے، ان اصطلاحوں سے توحید اور شرک کے مسئلے کو دیکھا جاتا تھا، ان اصطلاحوں سے، ان ٹرمز سے ایمان اور کفر کے مسئلے کو دیکھا جاتا تھا. لیکن پھر کیا جائے، کیا کیا جائے، انہوں نے پخ نکال دی نئی اصطلاح کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب. ہم نے کہا جی اگر ہر قسم کی مدد حرام ہے تو بچہ ماں باپ کی مدد کے بغیر بڑا نہیں ہو سکتا، شاگرد استاد کی مدد کے بغیر گویا کہ پڑھ نہیں سکتا. کہ ہاں ہاں یہ مدد جائز ہے. تو میں نے کہا آپ نے تو سب کو حرام کیا تھا. کہا ہاں وہ حرام جو ہم نے کیا تھا نا فوق الاسباب کو کیا تھا، یہ تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہے. اس پر میرا ایک شخص سے مباحثہ ہوا تو انہوں نے یہی اصطلاح چھیڑی تھی تحت الاسباب فوق الاسباب. میں نے کہا اس کو اور آسان کریں نا، میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہیں. کہنے لگے اچھا یہ آپ کے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی رکھا ہوا. کہا مجھے دیجیے. میں نے اٹھا کر دے دیا. کہا دیکھیں میں نے آپ سے مدد مانگی نا گلاس لینے کی. کہاں کہ آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا. کہاں کیوں کہا کہ آپ کے ہاتھ کی دوری پر ہی گلاس رکھا ہوا تھا. کہاں کہ آپ بغیر اٹھے گلاس مجھے لا کر آپ نے دے دیا. کہاں تو کہا یہ ہے تحت الاسباب کہ جہاں تک انسان کی مادی رسائی ہے وہاں تک کا تو سلسلہ جائز ہے، لیکن اگر یہ گلاس دوسرے کمرے میں پڑا ہوتا تو میں نے کہا پھر. اور میں آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتا مولانا کہ آپ بغیر ہلے جلے وہ گلاس اٹھا کر مجھے دے دیں تو ہمارے اسباب ہمارے اس میں ایسا ہوتا تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. کہ یہی شرک ہے. میں نے کہا لکھ کر دے دیں. میں نے کہا لکھ کر دے دیں. وہ نہیں لکھتے رہے. میں نے کہا لکھ کر دے دیں. زبردستی لکھوایا. میں نے کہا اٹھائیں سورہ نمل اور آصف بن برقیہ کا واقعہ لائیں. اٹھائیں سورہ نمل اور آصف بن برقیہ کا واقعہ لائیں کہ جس وقت حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں یہ کہا تھا کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، جو 2 مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تھا، اور 2 مہینے کا سفر 2 مہینے میں ہی طے ہوتا ہے. 2 سے 4 مہینے تو ہو سکتے ہیں، 1 دن نہیں ہو سکتا. اب وہ کہتے ہیں 1 دن ہوگا تو یہ ما فوق الاسباب ہے، کیونکہ جو چیز جتنا پیریڈ ہمارے عرف اور ہمارے دور میں اور ہماری ہیت اور ہماری مادی کیفیت میں ہے. مثلا ایک جگہ سے اگر آپ دیوار تک جائیں گے تو 10 قدم، یہ کہتے ہیں 10 قدم چل کر اس کو ہاتھ لگانا یہ تحت الاسباب ہے، لیکن 1 قدم میں وہاں پہنچ جانا فوق الاسباب ہے. میں نے کہا آپ نے نئی پخ نکالی، اور جو بچی کچی اینٹیں بچی تھی وہ اور اپنے سر پر آپ نے ڈال دی ہے. ہم نے کہا دیکھیے حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے وہ تخت لے کر آئے گا, جن کھڑا ہوا اسے کا میں لاؤں گا. تخت ہے دو مہینے کا راستہ دور, دو مہینہ لگے تو بندہ وہاں تک پہنچے. سات قلعے, ایک قلعہ, دو قلعہ, تین قلعہ, چار قلعہ, سات قلعوں کے اندر ہے, جناتوں کا قبضہ ہے. اب کم سے کم 10-12 سال تو لگ جائیں گے نا تخت لانے کو. جن نے کہا میں لے آؤں گا آدھے دن میں, فرمایا اس سے بھی جلدی لاؤ. پتا چلا ما فوق الاسباب, مدد تو الگ ہے, ما فوق الاسباب کا مطالبہ انبیاء کی سنت ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام ما فوق الاسباب کا مطالبہ کریں اور جلدی لاؤ. یہ نفیس نقطہ میرے ذہن میں آ گیا ابھی کہ مدد کرنا تو الگ ہے, یہ تو مدد مانگنا ہم سنیوں کا بیڑا پار ہو رہا ہے. سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ دو مہینے کا سفر دو مہینے میں طے ہوگا. فرمایا جن کو کہا کتنی دیر میں لائے گا, کہنے لگے جی میں وہ ایک دن یا آدھے دن میں لے آؤں گا. فرمایا اس سے جلدی لاؤ. تو حضرت سلیمان کا یہ کہنا اس سے جلدی لاؤ, اس کا مطلب یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ ایمان ہے اور یہ رب کی جانب سے آپ کا نظریہ ہے کہ سرعت کے ساتھ اسباب بدل جاتے ہیں. اسباب سے کبھی بندہ باہر نہیں ہوتا, مادی اسباب یہ روحانی اسباب ہوئے ہیں. یہ احمق اس کو لے آئے تحتر اسباب فوق الاسباب پر, حالانکہ اسباب سے کبھی بندہ بری نہیں ہوتا. اگر وہ جلدی جا رہا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق پھر بھی وہ اسباب ہی رہا, مؤثر حقیقی نہ بنا, وہ مؤثر حقیقی نہ بنا. یہ خامخاش میں الجھا رہے ہیں. حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو مجھے اس سے جلدی لائے, تو کوئی جن سے بڑی کوئی مخلوق کھڑی نہیں ہوئی بلکہ ایک آدمی کھڑا ہوا جو انسانوں میں اور مومنوں میں اور آپ کے غلاموں میں اور آپ کے صحابی میں سے تھا, آپ کے صحابی میں سے تھا. وہ صحابی کھڑا ہوا جن کا نام آصف, حضرت آصف بن برقیہ تھا. فرما میں لے آؤں گا. فرما کتنی دیر میں لاؤ گے, تو قرآن بول پڑا. قرآن کہتا محبوب ہم نے ایسی شانیں نبیوں کی جوتیاں اٹھانے والوں پر رکھی ہیں, نبیوں کی نالین اٹھانے والوں پر رکھی ہے. فرمایا انا آتی کبھی, اے میرے آقا میں نے آپ سے کتاب کا تھوڑا سا علم لیا ہے لیکن میری شان آپ کی بدولت یہ ہے کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا میں لے آؤں گا. فرمایا کب؟ کب آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت آ جائے گا. تو اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ آنکھ بند کر کے کھولے تخت آیا. میں نے کہا مولانا آپ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ گلاس اس کمرے میں پڑا ہو اور آپ ہلے جلے نہیں گلاس آ جائے. میں نے کہا قرآن سننے سے ثابت کر کے مجھے بتائیں کہ حضرت آصف بن برقیہ اڑ کر گئے ہوں بلکہ وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے کہا آپ کے مذہب کے خود امام مولانا انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ہر صفت دیتا ہے, خدائی کی صفت نہیں دیتا, کن کی صفت بھی دیتا ہے. فرمایا وہ کہتے ہیں ہو تو ہو جائے, وہ کہتے ہیں آصف بن برقیہ نے صرف یہ پوچھا تخت رکھنا کہاں ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہاں رکھنا ہے. آپ اڑ کر نہیں گئے, دو مہینے کے سفر کو آپ نے اڑ کر طے نہیں کیا, جناتوں سے لڑے نہیں بلکہ آپ نے تخت کا تصور کیا, تخت کا تصور کیا اور جس جگہ رکھنا تھا نا اس جگہ کو کہا کون العرش, کون العرش, اے تخت ہو جا, وہ وہاں سے غائب ہو کر یہاں ہو گیا. اور یہ علم آیا کہاں سے؟ ان کی کتاب سے. تو میں کہتا ہوں کہ آصف بن برقیہ کی اگر یہ شان ہے کہ وہ کن سے دو مہینے کی مسافت لا سکتے ہیں تو صدیق اکبر و عمر و عثمان و علی ان سے زیادہ شان رکھتے ہیں, یقیناً وہ اس سے بڑی کرامت دکھا سکتے ہیں. اس لیے کہ میرے آقا تمام نبیوں سے افضل ہیں اور میرے آقا کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں. تو آصف بن برقیہ سے افضل حضرت ابو بکر ہیں, آصف بن برقیہ سے افضل حضرت فاروق اعظم ہیں, آصف بن برقیہ سے افضل حضرت عثمان غنی ہیں, آصف بن برقیہ سے افضل فاتح خیبر, خیبر کے دروازے کو کھیرنے والا میرا مولا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو یہ دیکھیں کیا رہ گیا. اب آئیں اس نتیجے کی طرف ہم چلتے ہیں آخر میں کہ اصل میں ہے مستقل اور غیر مستقل. مستقل, مستقل بمانا ذاتی, ہمیشہ سے. اب تھانوی صاحب اس پر کیا کہتے ہیں یہ نظریہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ بوادر نوادر ان کی کتاب ہے, یہی فتویٰ ان کا, اور میں مزید تحقیق پیش کر دوں. یہی فتویٰ ان کا, یہ تو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے لیکن یہ آخری کتاب میں انہوں نے ادھر ادھر سے جزوے جمع کیے ہیں, لیکن یہی بات ان کے اپنے لکھے ہوئے فتاوے, فتاوی امدادیہ کتاب الاعتقاد کے اندر فتویٰ موجود ہے. یہ ان سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے یہاں پر کہ اگر کسی سے مدد مانگی جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں الجواب, جو استعانت اور مدد مخلوق کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، میں اس کے ترجمے کو آسان مفہوم کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کہ استعانت اور مدد اگر کسی مخلوق کے ساتھ ہو، پہلے ان کی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی نہ کہ اپنی طرف سے آپ نے مسئلہ بتا دیا ہے، تو پہلے میں ان کی عبارت پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جو استعانت و استمداد بالمخلوق باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد منہ ہو شرک ہے۔ انہوں نے مدد کی پانچ قسمیں بنائی ہے، کتنی؟ پہلی قسم جو میں نے عبارت پڑھی، پہلی قسم پڑھی، اس کا معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مدد مخلوق سے مانی جائے باعتقاد، یعنی اس اعتقاد کے ساتھ کہ علم و قدرت یعنی اس بندے کا علم اور اس کی طاقت جو ہے مستقل ہو، تھانوی صاحب نے بھی معافوق الاسباب کا لفظ نہیں لکھا، مستقل ہو، خود سے ہو، ذاتی ہو، تو مستقل مستمد منہ یہ شرک ہے، تو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے تو یہ پھر شرک ہوگا۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یعنی جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ مستقل ذات ہے تو مدد شرک ہے، ٹھیک ہے تھانوی صاحب، اس فصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل شرک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا دوسری چیز وہ کہتے ہیں، اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو، معصیت ہے۔ پہلا حکم انہوں نے شرک کا ذکر کیا، اب گناہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی سے مدد مانگی جائے اس اعتقاد سے کہ اس کا علم و قدرت، اس کا علم اور طاقت غیر مستقل، یعنی مستقل تو نہیں ہے، غیر مستقل ہے، لیکن کسی دلیل سے اس کی مدد ثابت نہ ہو، کسی دلیل سے اس بندے کی مدد ثابت نہ ہو، تو یہ معصیت اور گناہ ہے۔ ہم نے کہا جی بالکل، اس میں بھی ہم ہیں، ایک بندے کے لیے ثابت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے غیر مستقل کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیے، دوسری تیسری قسم کرنے کے بعد یہ آگے کی طرف آتے ہیں اور واضح طور پر لکھتے ہیں، تیسری چیز، اور جو، اب دیکھیں یہاں پر نظریہ اتفاق کہا گیا ہے، اب صرف سینے کو کھولنے کی ضرورت ہے، دو میں نے تھانوی صاحب کی تائید کی ہے، اب تیسری میں تھانوی صاحب کو میری تائید کرنی پڑے گی، میں نے دو میں ان کی تائید کر دی ہے اور تیسری میں مسئلہ کھل رہا ہے، دیکھیے وہ تیسری قسم کہتے ہیں تھانوی صاحب، اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو، جائز ہے خواہ وہ مستمد منہ حی ہو یا میت، یہ کہتا ہے نا زندوں سے مانگو مردوں سے، تھانوی صاحب نے خود پانی پھیر دیا، اس کا ترجمہ سماج فرمایا، یعنی اگر کسی سے مدد مانگی جا رہی ہے اور اس کا، غور سے سنیے، اگر کسی سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کا علم اور قدرت غیر مستقل مانتا ہے اور وہ علم و قدرت دلیل سے ثابت بھی ہے، تو یہ مدد مانگنا جائز ہے چاہے وہ سامنے موجود ہو یا قبر میں موجود ہو۔ تھانوی صاحب نے فیصلہ کر دیا جی، تھانوی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ اگر اولیاء سے مدد مانگی جائے اور انہیں مستقل بالذات نہ سمجھا جائے، اولیاء کی مدد پر قرآن کی آیات موجود ہیں، شرعی دلائل موجود ہیں، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں زندہ مردہ کا چکر نہیں چلے گا، جب عقیدہ درست ہو گیا ہے تو چاہے زندہ سے مانگا جائے یا قبر والے سے مانگا جائے، تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ مدد مانگنا جائز ہے، مدد مانگنا جائز ہے۔ تو اب کیا رہ گیا ہمیں تانا دینا، تم قبوری ہو، تم قبوری ہو، تم قبروں سے مدد مانگتے ہو، تو میں نے کہا یہاں پر تو تھانوی صاحب نے خود کہہ دیا نا، واضح کر دیا اس چیز کو، قبوری ہونا کیا، وہ میں نے ساری تقریر میں پہلے کر دی الحمدللہ نجدیوں کے جواب میں، اور مزارات اولیاء پر میں نے مفصل بحث اس پر کر دی ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک منصف، اور میں اس وقت میرا رب اس پر گواہ ہے کہ میں بہت اعتدال سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا میں نے دونوں طرف بیلنس رکھا ہے، اس وجہ سے تاکہ نظریہ اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، بار بار ہمیں، اور یہ میں اس لیے تھوڑا محنت کر کے بول رہا ہوں کہ بار بار نہ ہو، ہمارا اگر کوئی بھائی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں کہ بھائی یہ سی ڈی لے لے یا اس کو ویب سائٹ پر جا کر اس کو سروے کر لے اور یہ دے دے، اگر اس سے بھی تشریف نہیں ہوتی ہے تو پھر بیٹھ کر گفتگو کر لیں گے، پھر بیٹھ کر، ہم نے تو تفرقہ ختم کرنے کے حوالے سے یہ گویا کہ ساری بات کی ہے، تو آپ نے اب دیکھ لیا کہ مدد کے کانسیپٹ کو اس حوالے کے ساتھ گویا کہ کلیئر کر دیا گیا ہے، اور خود اس کے بارے میں شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ اگر اولیاء سے مدد بئی مانا مانا جائے کہ یہ اللہ کی مدد کو ظاہر کرنے والے ہیں تو دراصل یہ خدا ہی سے مدد ہے، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ اور ایک ضمن میں مزید بات عرض کروں آپ کے سامنے، شاہ عبد العزیز صاحب کے فتاوے میں، وقت نہیں بننا میں بھی فتاوا منگا کے آپ کو بتاتا، لیکن میری اور قسطوں میں اس کے حوالے موجود ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب کے فتاوا عزیزیہ کے اندر ایک مسئلہ پوچھا ایک ہندو برہمن نے، کس نے؟ اب یہ مزار والوں کو قبوری قبوری کہہ کر تانا دینا، یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ یہ گندا خیال کس کے ذہن میں آتا ہے؟ تو یہ میں نے نہیں، ایک جگہ میں نے تقریر کی تو بہت ناراض ہوئے، آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ سوال ہندو نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، شاہ صاحب سے یہ بتاؤ. میں نے تو صرف اسی پر زور دیا، سوال ہندو نے کیا تھا، سوال ہندو نے کیا تھا، مجھ سے نہیں کیا، میرے اور آپ کے دونوں کے شیخ شاہ عبد العزیز صاحب سے کیا تھا، جو آپ کے سند حدیث میں بھی ان کا نام ہے، میری سند حدیث میں بھی ان کا نام ہے. اگر ہم اعلی حضرت سے اوپر نکلتے ہیں تو شاہ عبد العزیز صاحب کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں، اور تم وہاں پر قاسم و نانوی اور گنگوئی سے اوپر نکلتے ہو تو شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس جا کر جڑ جاتے ہو. تو یہ تو مجمع البحرین ہے، یقیناً ایک طرف کا بحر خشک ہے اور وہ گدلا اور زہریلا ہو گیا ہے، اور ایک طرف کا جو بحر جا رہا ہے وہ میٹھا چمکتا خوشبودار ہے، جو صحیح نظریات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. تو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے گویا کہ اس بات کو لکھا. آپ سے فتاوی عزیزی کے اندر میرے دوستو سوال ہوا، سوال کرنے والا ہندو برہمن تھا، تو میں برہمن کو برہمن نہیں بولوں تو کیا بولوں؟ آپ مجھے بتائیں، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا تم؟ اور میں کتاب کا حوالہ اردو کا دے رہا ہوں، کیونکہ فارسی کتاب حضرت کی سکتی بھی نہیں ابھی، بلکہ خود علماء دیوبند نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور ستر روپے، ایک ایک ست دو سو ڈھائی سو روپے میں، میں نے تو 300 روپے کی خرید کے لائی ہے بھائی، تو اس میں ترجمہ بھی تم نے یہ کیا ہوا ہے. تو تم نے برہمن کا لفظ کیوں نہیں نکالا؟ اور نکالتے تو تب بھی ہم تم کو نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ بزرگوں کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کا حق ہے، تحریف کرنے کا حق نہیں ہے. کیونکہ اگر تمہیں زیادہ سمجھ میں آ رہی تو بزرگوں کو نکالنا چاہیے تھا نا، جب بزرگوں نے خود نہیں نکالا پتا چلا تم صرف ترجمہ کرو تحریف نہیں کرو، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے. تو برہمن نے سوال کیا، برہمن کا سوال آپ سنیے ذرا. ہندو برہمن کہتا ہے شاہ صاحب کو لکھ کر کہ شاہ صاحب ہم ہندوؤں پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم مندروں میں جاتے ہیں بتوں کے سامنے اور اس سے شفاعت طلب کرتے ہیں تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں، آپ قبروں پر جاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں ولیوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں تو آپ مومن رہتے ہیں، تو قبر اور بت میں کیا فرق ہے؟ قبر اور بت میں یہ لہجہ کس نے سکھایا ان کو؟ اب دیکھیں بالکل واضح لہجہ ہے. اور یہ سوال آپ مجھے کسی مسلمان کی کتاب سے ظاہر کر دیں تو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں اپنے والد یا اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا، میں اپنے آقا اور امت کی عقیدت جن سے جڑی ہوئی ہے، غوث اعظم اور داتا صاحب کے دفاع میں بول رہا ہوں، جن کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، جن کی وجہ سے آج ہمیں استقامت اور ان کی روحانی تعلیم ہماری دستگیری کر رہی ہے. شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے تو غلط کہتا ہے، بت بت ہے، مزار مزار ہے. فرماتے ہیں کہ آپ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا مزار پر جانا، اب اگر شاہ صاحب جو فتویٰ دیں گے تم نے بھی ماننا ہے میں نے بھی ماننا ہے، آگے تم اپنی کتاب لے آؤ کہ جی تھانوی صاحب نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا. میں نے کہا اس کو رکھو، اس میں سب کا اختلاف ہے، رہنے دو، ہم اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں پڑھتے، چلو اب رہنے دو، آؤ شاہ صاحب پر اتفاق کر لو، آؤ شاہ صاحب پر اتفاق کر لو. اس سے بڑا صلح کا کیا نقطہ ہوگا میرے دوست؟ اس سے بڑا بہترین مشورہ کیا ہوگا؟ گیارہویں ہو، بارہویں ہو، میلاد ہو، علم غیب ہو، نور و بشر ہو، سب رہنے دو بات کی بات. آؤ پیچھے چلتے ہیں ذرا، بر صغیر 1857 سے پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سرکار تک کہ امت کا کیا نظریہ تھا اس کا. 1857 کے بعد تو انگریز نے یہ تفرقہ بازی کی ہے، مرزا کی صورت میں، دیگر صورت میں، اس سے پہلے دیکھتے ہیں اس سے بڑا سچ میں آپ کے سامنے کیا رکھ سکتا ہوں. اب بھی اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جناب آپ تفرقہ بازی کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو تاریخ اسلام یاد دلا رہا ہوں. جس قوم، جس جوان، جس نوجوان کو اپنی تاریخ یاد نہ ہو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، جس اپنے ماضی کے اندھیرے اور اجالے یاد نہ ہو اس کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں تو بتوں کے پاس جاتا ہے تیری نیت اور، ہم مزار والوں کے پاس جاتے ہماری نیت اور. فرماتے ہیں کہ تو بتوں کے پاس جاتا ہے خدا سمجھ کر، ہم مزار والوں کے پاس جاتے ہیں اللہ کا محبوب سمجھ کر. کہا تو بتوں سے جو شفاعت چاہتا ہے تو جاہل ہے، تجھے تو شفاعت کا پتہ ہی نہیں ہے، شفاعت تو کسی بڑی جناب کے حضور سفارش کرنا ہوتا ہے، تو بت ہی کو خدا کہتا ہے تو اس سے شفاعت کیسی؟ کہا ہم مزار والے کو خدا کا بندہ اور محبوب سمجھتے ہیں تو اس کو سفارشی بناتے بڑی جناب خدا کی بارگاہ میں. یہ شاہ صاحب نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے، اللہ ہمارے سینوں کو اس حوالے سے کشادہ کرے. ایک آخری بحث اس حوالے سے اور ہے جو آج محفل میں کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. سننا اگر چاہتے ہیں تو میں چلوں آگے، ورنہ اس کو ہم درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی محمد. یہ رکھ لیجیے، یہاں سے یہ نظریہ واضح ہوا جو مدد کا درمیان میں آ چکا تھا، اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی. اب دوبارہ ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ایک نام سورہ شفا تھا اور صحابہ کرام سے شفا حاصل کیا کرتے تھے. ایک بات, اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ رقیہ. رقیہ بمعنی تریاق, تریاق یعنی مرچ کے لیے, روحانی مرچ کے لیے بہت بڑا تریاق اور مرہم ہے یہ. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت گویا کہ بخاری شریف موجود ہے اور دیگر اور صحابہ سے, یہ کسی سفر میں گئے, کسی سفر میں یہ گئے تو یہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک باندی آئی یا کوئی آیا, اس نے کہا جی ہمارے جو سردار ہیں ہمارے قبیلے کے ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے, تو آپ کو دم کرنا آتا؟ دم کرنا آتا؟ یہ دم کو بدعت اور شرک کہتے ہیں. جب قرآن کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو لکھ کر گلے میں ڈالنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کاٹ رہے ہوتے ہیں سعودیہ میں, کاٹو کاٹو کاٹو. ابے میں نے کہا جب وہ قرآن کو پڑھنا شرک نہیں ہے, دم کرنا شرک نہیں ہے, تو لکھ گلے میں ڈالنا کون سی بڑی آفت ہے؟ کتنی موٹی عقل ہے, اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک جو شرک ہو تو پھر وہ تمام جہت سے شرک ہو نا, کیونکہ لکھ کر آپ قرآن ہی ڈال رہے ہیں نا. آگے آ رہا ہوں میں اس موضوع پر انشاءاللہ. آپ لکھ کر قرآن ہی ڈال رہے ہیں نا گلے میں, اور اسی قرآن کو جانے حضور, اسی قرآن کو آپ پڑھ کر دم کر رہے ہیں, تو جب دونوں جگہ شفا قرآن ہی دے رہا ہے تو لکھ کر ڈالیں یا اس کو گویا کہ پڑھ کر دم کریں, تو جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام جمی وجود سے ثابت ہوتی ہے. ایک بات, تو یہاں پر اس کا ایک معنی جو ذکر کیا, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں بخاری شریف حدیث ہے, جب یہ گئے تو یہ صحابہ نے کہیں پڑھاؤ ڈالا تو ایک خاتون آئی کہنے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے, آپ میں کوئی دم کرتا؟ تو یہ کہتے ہیں تمہارے پیر ہوتے ہیں وہ دم کرتے ہیں, یہ تو کہیں نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ اسلام میں تو ہوتا ہے, تمہارے وہاں نہیں ہوتا, یہ تو صحابہ میں ہوتا, پیر و مرشد تو دم کرتے ہیں, آستانے تو ہوتے ہیں, پیر و مرشد تو دم کرتے ہیں, تعویذات بھی لکھ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے کہا آپ رہے ہیں کہاں پر, ہمیں کیا پتا, اگر آپ مدینے میں رہتے تو آپ کو سب پتا چل جاتا. مدینے سے مراد وہ زمین نہیں, مدینے سے مراد میرے آقا کی حدیث ہے, میرے آقا کو وہ عشق ہے کہ اگر تم ان جھروکوں میں چلتے تو تمہیں ساری بات واضح ہو جاتی, تمہیں اگر یہ مدنی پیغام اور یہ مدینہ منورہ کا مسلمہ اجماعی نظریہ مل جاتا تو تمام باتیں واضح ہو جاتی. صحابی کہتے ہیں ہاں, ایک صحابی نے کہا جی مجھے دم آتا ہے, مجھے دم آتا ہے. جب وہ صحابی کو لے کر وہ خاتون گئیں اور صحابی نے دم کیا تو زہر ختم ہو گیا, زہر ختم ہو گیا. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک بندے کو سانپ نے ڈس لیا, انہوں نے ایک سفید, میں بہت چھوٹا تھا, ایک سبز پتا لیا اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو کرتے تھے اور وہ پتا جو تھا وہ کالا ہو جاتا تھا. اور سورہ فاتحہ الگ ہے اور میں بزرگوں کے ناموں کی برکت بتاتا ہوں, یا والد سے مراد بحثیت باپ کے نہیں کہہ رہا, بحثیت اس شخص کے جس سے حق کا اظہار ہو رہا ہے. میں نسب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, میں مذہب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. تو وہ پتا جس طرح چلتا تھا تو زہر باہر آتا تھا اور پتے کا رنگ جو سبزہ تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا. اور اس وقت ہم نے آخر وقت تک, ہمارے والد صاحب جب جنات اتارتے تھے تو آخری وقت تک میں نے جو ان کو دم کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو قرآن کی آیات تو اپنی جگہ پر ہیں, یہ بزرگوں کے ناموں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے. اصحاب کہف کے بزرگوں کا نام اگر کس کشتی میں رکھا جائے وہ غرق نہیں ہوتی, گھر میں رکھا جائے وہ جلتی نہیں, تو اصحاب محمد کی کیا شان ہوگی. ہمارے پشتوں میں ایک دم ہے جو جنات والے پر اگر پڑھ دیا جائے تو جنات ہائے ہائے کرتا ہے, اور وہ دم میں بظاہر قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے, بزرگوں کے نام ہے. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, دیکھیں, درہاد خدے, درہاد رسول دا خدے, درہاد جمی قرآن شریف, درہاد سلور یارانو, درہاد پنزا پیرانو, درہاد پیر بابا, درہاد پیر ابے بابا. یہ بزرگوں کا نام درہا بمانا وسیلے کے ہے, جب یہ کہا جاتا ہے تو جن بھاگ جاتا ہے, بخار ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بزرگوں کے ناموں سے گویا کہ یہ تمام چیزوں کے اندر تاثیر ہے, تو اندازہ لگائیے. اور یہ کوئی حرج نہیں ہے, جہاں اصحاب کہف کے بزرگوں میں یہ تاثیر ہے تو اصحاب کہف تو میرے آقا کے اصحاب کے بہت پیچھے ہیں, اصحاب محمد اور اولیاء محمد میں تو بہت تاثیر اللہ نے رکھی ہے. تو جب گئے دم کیا تو دم کرنے سے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو کہنے لگے کیا, پھر انہوں نے, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر تم اس کے بس کچھ دے دینا, مطالبہ بھی کیا, دیا گیا. سو کے قریب لگ بھگ بکریاں دی گئی, صحابی لے کر آئے, پتا چلا تعویذ دے کر اگر اپنی مرضی سے کوئی پیسہ دے دے تو یہ اصول کر کر قبول کر لینا, یہ صحابہ کی سنت ہے. دم کیا وہ صحیح ہو گیا، دم کیا یہ قرآن کا بیچنا نہیں ہے، یہ قرآن کا بیچنا نہیں ہے، قرآن پڑھا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی اپنی مرضی سے دے دے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تراویح کے بارے میں متاخرین علماء نے تو یہ کہا ہے کہ جو پہلے ممانعت تھی وہ دور آخرت میں، یعنی دور آخر کے اندر، کیونکہ دلائل اپنے اعتبار اور ضرورت کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے ہیں، تو متاخرین علماء نے اس کے جواز کا بھی فتویٰ دے دیا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بکریاں لی اور جب سرکار کے دربار میں پہنچے، سرکار کو کہا کہ یا رسول اللہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا۔ میرا آقا نے فرمایا ہاں ہاں بولو کیا واقعہ ہوا؟ کہا حضور ہم گئے ہوئے قبیلے والے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو یہ فلاں ہے نا اس نے دم کیا تو اس کا اس کی جناب جو ہے کہ وہ جان خلاصی ہو گئی اور زہر اتر گیا، سورہ فاتحہ سے دم کیا حضور کے سامنے۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا یہ شرک ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ فلانا ہے، نہیں، حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ انہوں نے بکریاں دے دی اور بکریاں ہمیں ہدیے کے طور پر دی۔ سرکار مسکرائے، فرمایا شکایت تو میں نے تھا نا، کہا کہا تو میرا حصہ کہاں ہے؟ میرا آقا نے فرمایا میرا حصہ کہاں ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مہر ثبت کر دیا اور بتایا کہ اس کے اندر شفا موجود ہے، بتایا کہ اس کے اندر شفا موجود ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا، میں اس پر امام قرطبی کا ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں مشکات شریف کے اندر، مشکات کے اندر یہ احادیث موجود ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویذ کو لٹکانے سے منع فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بچوں کے گلوں سے تعویذ کاٹا تھا، لیکن اس کون سا تعویذ تھا بھائی، کون سا گنڈا تھا وہ؟ علماء نے لکھا جس میں شرکیہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، زمانے جاہلیت میں اپنے بتوں کے نام کے اشعار لکھے جاتے تھے، وہ کاٹا گیا تھا، وہ کاٹا گیا تھا۔ اب یہ جو آپ کے تعویذ توڑتے ہیں، قرآن آیات کو ڈبے میں پھینکتے ہیں، معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی منع کر دیا گیا ہے اور ان چیزوں کو گویا کہ حرام قرار دیا گیا، اس کو توکل کے خلاف کہا گیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا وما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ابالی ما اتیت ان اشربت تریاقا او تعلقت تمیمۃ او قلت الشعر من قبل نفسی۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دم والے پانی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تعلق تو تمیمہ، گلے میں تعویذ لٹکانے کو سرکار نے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا ہے۔ تو اس کے تحت علماء کیا لکھتے ہیں میں بھی بتاؤں گا، لیکن عقلاً بات موجود ہے، اگر تعویذ لٹکانا حضور نے احتیاطاً اس کو اگر اس کو اگر احتیاط پر بھی رکھ لیا جائے شرک کہا ہے، تو حضور نے دم کی اجازت کیوں دی؟ حضور نے دم کی اجازت کیوں دی؟ اگر تعویذ کو لکھ کر گلے میں لٹکانا سرکار کے نزدیک قرآنی آیات کا اگر شرک ہوتا، تو میرا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ حضور نے پھر قرآن کو پڑھنے کی اجازت، پڑھ کے دم کرنے کی اجازت کیوں دی؟ پتا ہے کہ جس طرح قرآن کو پڑھ کے دم کرنے کی اجازت دی ہے، اگر وہی لکھ دیا جائے تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کے مطابق ہے، اور وہ اس تعویذ میں نہیں آئے گا جس کو کاٹا گیا ہے، جس کو توڑا گیا، کاٹا گیا، جلایا گیا، شرک کہا گیا، وہ ہے جس میں بتوں کے نام لکھے جاتے تھے، جس میں ایک بات، ایک دلیل میں یہاں پر لاجیکل لا رہا ہوں جو اس کے استعارے اور علت کے اعتبار سے، غور سے سنیے گا۔ اگر تعویذ کو گلے میں لگانا شرک تھا تو حضور نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے کی اجازت دی نا، تو اس کو بھی شرک کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ آپ تعویذ میں سورہ فاتحہ ہی لکھ رہے ہیں نا، اور کیا لکھ رہے ہیں؟ قرآن آیات ہی لکھ رہے ہیں، اور کیا لکھ رہے ہیں؟ لیکن آپ اس حدیث کو ذرا پھر دیکھیے، حضور نے صرف تعویذ لٹکانے کو حرام نہیں کہا، حضور نے شعر پڑھنے کو بھی حرام کہا ہے، شعر شاعری کو بھی حرام کہا ہے، اور معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو مجیت زید پر بھی اور عمر پر بھی ہے، مجیت کا حکم، آنے کا حکم زید پر بھی اور عمر پر ہی ہے۔ معطوف معطوف علیہ میں ذات جدا ہوتی ہے، حکم ایک ہوتا ہے۔ حضور نے بہت توجہ سنیے گا، یہاں پر حضور نے یہاں پر اگر تعویذ لٹکانے کو شرک کہا ہے، تو حضور نے آگے چل کر فرمایا شعر بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن حضور نے اپنے سامنے شعر پڑھوائے کہ نہیں پڑھوائے؟ حضرت حسان نے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرا مومن بندہ جہاد کرتا ہے زبان سے بھی اور تلوار سے بھی، زبان سے بھی اور تلوار سے بھی؟ غور سنیے گا، جس طرح لفظ شعر مطلقاً حرام نہیں، اس طرح تعویذ بھی مطلقاً حرام نہیں۔ اب حضور نے جس تعویذ کو حرام کہا اور شعر کو بھی حرام کہا، تو وہی شعر حرام ہے جس میں حضور کا مذاق، علیہ اعوذ باللہ، یا دین کے تمسخر یا غیر شرعی کلمات ہو تو وہ ماتو ماتو پہلے کے حکم میں ہے، تو بات لوٹ کر تعویذ پر بھی آئے گی کہ وہ تعویذ بھی حرام ہے جس میں غیر شرعی کلمات ہوں گے اور جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا. تو حدیث پوری پڑھیں آپ، حدیث پوری پڑھیں، بات واضح ہو جائے گی، بات گویا کہ بالکل واضح ہو جائے گی. کیونکہ حضور نے صرف جو ہے، پھر توجہ کیا ہوں گا آپ کی توجہ ہے، یہ تعویذ کا مسئلہ ایک بہت معرکۃ العرا مسئلہ بنایا گیا. حضور نے صرف جو ہے تعویذ کو حرام نہیں کہا، شعر شاعری کو بھی حرام کہا ہے، لیکن شعر شاعری تو خود حضور کے دور میں ہوئی ہے، صحابہ نے کی ہے، ایک نہیں کئی صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شعرا رہے. پتا چلا اگر شعر مطلقاً حرام نہیں تو ماتو ماتو والے کے حکم میں ہوتا ہے تو پھر تعویذ بھی مطلقاً حرام. جو شعر حرام ہے وہ تعویذ بھی حرام ہے، اور جو شعر جائز ہے وہ تعویذ بھی جائز ہے، وہ تعویذ بھی جائز ہے. ایک دلیل تو میں نے یہاں پر آپ کی خدمت پیش کی. آئیے، امام قرطبی نے اس پر بہت خوبصورت کلام کیا ہے، میں اس کو خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے گا. اس کا آخری خلاصہ میں لے کر آتا ہوں. امام اور ایک بات اور، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، میں ترمذی شریف لا نہیں سکا، جلدی جلدی میں بھول گیا، ورنہ میں نے حوالہ اس میں لگا لیا تھا. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو حضور کے کلمات ہیں جو سرکار حسنین پر دم کرتے تھے، وہ قرآن نہیں ہے. لوگ کہتے پھر قرآن پڑھے نہیں، آپ دعائیں الگ الگ کرتے. تو میں نے کہا اس کا ثبوت بھی حضور سے ہے. حضور پڑھتے تھے اعوذ بکلمات نظر بد کے لیے اور شیطان کی نظر بد کو کاٹنے کے لیے. سرکار امام حسن اور امام حسین پر پڑھ کر دم کرتے تھے. کلمات کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان ہامتی ومن کل عین لامہ. یہ پڑھ کر حضور دم کرتے. سیدہ نے دیکھا تو سرکار نے جواب دیا، میری پیاری سیدہ، یہ وہی دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل پر کیا کرتے تھے، میں اپنے حسن اپنے حسین پر کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، اور بخاری مسلم کی شرط پر جو ہے کہ مصدق میں موجود ہے. اس میں یہ کیا ہے؟ اب یہ کہتے پڑھنے کا تو ثبوت، آپ کہہ رہے لکھنے کا کیا ثبوت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے بچوں پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر گویا کہ یہ موجود ہے. اور یہ جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر یہ روایت، حدیث نمبر 3893 جامع ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر 3528 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 کے اندر یہ حدیث صفحہ 59 پر موجود ہے. مسلم امام احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ 181 پر موجود ہے. یہ سارے حوالے ہمارے پاس ہیں جو ضمن میں ریکارڈ کرانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بچوں کے گلوں میں لکھ کر اس کو لٹکایا کرتے تھے. حضور نے جس چیز کو لٹکانے سے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جس میں بتوں کی تعریف اور شرکیہ مل کر کہیں شرکیہ کفریہ کلمات تھے، ورنہ حضور کے صحابی نے یہ لکھ کر ثابت کر دیا کہ جب بچے کے گلے میں ڈالنے سے شرک نہیں ہے تو بڑے کے گلے میں ڈالنے سے شرک کیسے ہو جائے. بعید نہیں، یہ اعتراض بھی آیا نہیں، یہ بنا بھی لیں کہ وہ تو بچے کے گلے میں تھا نا. تو میں نے کہا ڈال تو صحابی رہا تھا نا، کہا بچہ تو غیر مکلف ہوتا ہے. میں نے کہا صحابی تو مکلف ہے نا، بچہ تو غیر مکلف ہے. یہ سوال ہوا نا، ہماری ہدایت کے اندر بھی موجود ہے کتاب الکراہیت کے اندر، کہ اگر لڑکا پیدا ہوا اس کو سونے کی انگوٹی پہنائی جا رہی ہے تو کیا مرد کے لیے سونے کی انگوٹی جائز نہیں ہے؟ لیکن بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس کو سونے کی انگوٹی پہنائی جائے گی؟ صاحب ہدایت نے منع کیا، فرمایا نہیں پہنائی جائے گی. کہا کیوں؟ بچہ تو غیر مکلف ہے. کہا پہنانے والا تو مکلف ہے نا. کہا بچہ بالغ تو نہیں. کہا پہنانے والا تو بالغ ہے، وہ کیوں پہنا رہا ہے اس کو؟ فرمایا نہیں پہنایا جائے گا، ہدیہ قبول کر کے رکھ دیا جائے گا، ہدیہ قبول کر کے. ایک مسئلہ ضمن آیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. تو صحابی اگر وہ بچے کو لکھ کر دیا گیا ہے تو بچہ جو تھا وہ تو نابالغ تھا، صحابی جو ہے انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا. تو یہ لمبی ایک تفصیل بحث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا. آخر میں علامہ قاری کا حوالہ پیش کرتا ہوں، شرح مشکات میرے سامنے ہے. ملا علی قاری علیہ رحمت لکھتے ہیں، فرماتے فعین القسمہ جواز کی قسم پیش کرتے ہیں، خود لکھتے او تعلق تو تمیمہ، اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں ملا علی قاری کہ اور سرکار نے حرام قرار دیا گلے میں تعویذ لٹکانے کو. ملا علی قاری لکھتے ہیں اخستہا علاقہ والمراد من التمیمت ما کان من تمائم الجاہلیت. فرمایا کہ حضور نے اس تعویذ کو منع کیا جو زمانہ جاہلیت میں لکھا جاتا تھا. آگے کیا لکھتے ہیں؟ فَإِنَّ الْقِسْمَ الَّذِي اخْتَصَّ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وكلماته غير داخل في جملته بل هو مستحب مرجوج بالبرکہ. فرمایا کہ لیکن ہاں وہ قسم جس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوں, کلمات لکھے ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام مستحب ہے, مرجو البرکہ, اور اس سے برکت کی امید لینا جائز ہے. یہ مکہ مکرمہ کے مفتی ہیں, مکہ مکرمہ کے ملا علی قاری المکی, یہ ہیں افغانی, ہیں یہ افغانی, لیکن مکہ مکرمہ میں جا کر بسے اور مکہ کے ایک عرصے تک جو مفتی رہے, علامہ ابن حجر حیثمی, ایک ابن حجر اسقلانی ہے, یہ ابن حجر حیثمی مکی, ان کی شاگردی اختیار کی جن کا فتاوی حدیثیہ ہے. ملا علی قاری کی پھر دنیا میں اتنی شہرت ہوئی کہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ افغانی ہے, دنیا آج بھی کہتی ہے کہ اہل عرب ہے اور مکہ کے اجلہ علماء میں سے ہے. تو یہ افغانی تھے, کیا تھے؟ تو انہوں نے گویا کہ مکہ اور اہل مکہ کا نظریہ گویا کہ واضح طور پر پیش کر دیا کہ یہ شرک. ایک مسئلے کی مزید وضاحت کی اجازت ہے, آخری مسئلہ اس کی وضاحت کر دوں تاکہ ہاں میرا جو بھائی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اگر وہ تھک گیا ہے, لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آج مکمل کر دیا جائے. ایک بات, قرآن مجید شفا ہے. حضور نے خود فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لی جائے تو یہ پورے قرآن کے ثواب کے مطابق ہے, جو میں نے کئی حدیث اس پر پیش کی ہے, اور اس کا احصال ثواب کرنا جائز بھی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا الحمدللہ اہل اسلام جب ان میں سے کسی عزیز وغیرہ کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے دنیا سے, اور وہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی میت کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے, مرنے کے بعد قبرستان میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی قبر پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم نے چند لوگوں کو بقی کے اندر دیکھا ہے, بقی میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, حرام حرام. اور میں نے کہا بھائی یہ کہو کہ نہ پڑھو, یہ بھی معیوب ہے, کیوں نہ پڑھیں. یہ کہو کہ نہ پڑھو, یہ بھی معیوب ہے, کیوں نہ پڑھیں. یہ تو کہتے حرام. کیا کہتے ہیں؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں نہ قرآن میں ایسی کوئی دلیل ہے, نہ حدیث میں ایسی کوئی دلیل ہے, نہ چاروں ائمہ میں کوئی ایسی دلیل ہے. مختصر طور پر اس مسئلے کو میں واضح کرتا ہوں کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے. یہ ہمارے الحمدللہ پاکستان محفوظ ہے, لیکن جہاں جہاں اہل حدیثوں کا اثر ہے یہ وہاں پر بولتے رہتے ہیں, وہاں پر یہ باتیں کرتے ہیں, ورنہ دبئی وغیرہ اس علاقوں کے اندر یہ بڑی شدت کے ساتھ منع کیا جاتا ہے کہ قبرستان کے اندر. لیکن دبئی تو چلو خیر وہ کما رہے ہیں تو بولو سب آ جائیں تو مسئلہ نہیں ہے, ابھی اتنا ماڈرن سعودیہ نہیں ہوا ہے, لہذا انہوں نے اپنی نجدیت اور ملائیت کو اتنا گرم کر کے رکھا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو, اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جوتا پہن کر قبر کو رینگ رہا ہو اور قبر پر چڑھ رہا ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں بولے گا. اگر کسی نے جوتا ہاتھ میں پکڑ کر قبرستان کے احترام میں آہستہ آہستہ چل رہا ہو تو اس کو پکڑ کے کہا کیوں ننگے پاؤں چل رہا ہے. ارے تو جو جوتا پہن رہا ہے اس کو تو تم نے کچھ نہیں کہا, میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں. کہا نہیں یہی تو بدعت ہے, جوتا پہنو. کعبے کو آپ دیکھیں, غلاف کعبہ کو آپ پکڑ کے چومیں اور لپتے رہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا خلی چھوڑ دو. اور اگر ایک بندہ غلاف کعبہ کو جوتا پکڑ کے کھڑا ہوا ہے نظر آتا ہے اس کو کوئی نہیں کہتا, اس کو کوئی نہیں کہتا. تو یعنی یہ جراثیم لگ گئے کہ ادب میں شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا بے ادبی میں کفر نہیں ہوتا. اگر تم یہ کہو کہ ادب میں غلو شرک کی طرف لے جاتا ہے تو بے ادبی بھی تو الہاد اور بے دینی کی طرف لے جاتی ہے. اگر جو جوتا لے کر کعبے کے خلاف کو پکڑا ہو تو اس کو تھوڑا ادب اور اخلاص تو سکھاؤ. جو کعبے کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی کے سامنے سرکار کے روزے کی طرف دونوں پاؤں کر کے اگر کوئی سو رہا ہے معاذ اللہ, اس کو کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ اس رسول کو پیٹ کرنے سے خدا نے منع کیا ہے, تو اپنے دو پاؤں اس طرف کرتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تقدم بین یدی اللہ ورسول, میرے رسول کو پیٹ دکھا کر آگے نہ نکلا کرو. اللہ نے ادب کا تقاضا یہ بیان فرمایا, خان میرے محبوب کی طرف پوچھنا کرنا, لا تقدم, مقدم نہ ہونا میرے محبوب سے آگے, آگے نہ ہونا, رسول کو پیچھے رکھنا اور خود آگے ہونا اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے. تو یہ ٹانگے کرنا کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید قبرستان میں پڑھنا سرحن جائز ہے. اس پر میں سب سے پہلی بات امام احمد کی لاتا ہوں, کیونکہ کہتے ہیں ہم حنبلی 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 ہیں. امام احمد کے بارے میں روایت موجود ہے کہ فروی عن امام احمد بن حنبل انہ کان یقول القراۃ عند القبر بدعۃ. امام احمد بن حنبل نے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے. کہتے ہیں ثم رجع رجوعا ابان به عن نفسه, پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے جو ہے, حضرت امام احمد بن حنبل نے جو ہے پھر اپنے فتوے سے رجوع کیا اور اپنی ذات سے یہ عمل کر کے دکھایا کہ میں نے خود پڑھا ہے. یعنی پہلے یہ تحقیق تھی ان کی. فرماتا فرویا جماعت من اصحاب ان احمد نہا ضرر ان يقرا عند القبر، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ قبر کے پاس تلاوت مت کرنا. وقال له ان القراءه عند القبر بدعه، کہ قبر کے پاس تلاوت کرنا بدعت ہے. فقال له محمد بن قدامه الجهري، آپ کے قریب ایک بہت بڑے عالم جو ابن قدامه الجهري ہے، انہوں نے کہا یا ابا عبد الله، اے امام احمد بن حنبل، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی نا، تو یا ابا عبداللہ ما تقول، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ امام احمد نے کہا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ما تقول فی مبشر حلبی، آپ وہ وقت کے بہت بڑے امام مبشر حلبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد نے کہا قال الشقہ، وہ بہت بڑے امام تھے. امام احمد نے کہا وہ بہت بڑے امام تھے. قال فاخبرنی مبشر، انہوں نے کہا میں مجھ پر سند پہنچی ہے مبشر کی، اور وہ سند انہوں نے بیان کی، ان عبد الرحمن بن اللہ بن للجاج ان ابی انہ اوسا، کہ انہوں نے اپنے وصال کے وقت یہ وصیت کی تھی، اذا دفنا، کہ جب دفن کیا جاؤں، ای یقرا عند وفاتۃ الفاتحہ البقرہ، فرمایا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر تم جو ہے جب دفن کرنے کے بعد فاتحہ بھی پڑھنا، سورہ بقرہ بھی پڑھنا. قال سمعت ابن عمر یوسف بذلک، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے لی ہے. امام احمد فقال له احمد، امام احمد نے اپنے شاگرد کو جو کہا تھا نہیں پڑھنا، اس کو کہا فرجیہ فرجیہ، وکل الرجل یقرا، جا اور اس کو کہے کہ تلاوت ضرور کرنا، فرجیہ، اس کو کہے جا وکل الرجل یقرا، جا کر اس کو کہو کہ جناب تلاوت ضرور کرنا. تو یہ امام احمد کا مذہب ہے. اس پر میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، غور سے حدیث پاک کو آپ سنیے گا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الجنازت علی القبر مرات کما فی صحیحین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری مسلم حدیث ہے کہ سرکار نے ایک قبر پر کئی دفعہ آپ نے جنازے پڑھے ہیں، قبر پر آپ نے کئی دفعہ جنازہ پڑھا ہے. تو جنازہ جو ہوتا ہے، اگر امام احمد کے فکر کو لے لیں تو وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. تو جنازہ صرف ایک نہیں، جنازہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. تو جب قبر کے اوپر جنازے کی نماز حضور نے پڑھی اور اس میں جنازے کی ساری دعائیں پڑھی تو وہ بدعت و حرام نہیں ہے. تو جنازے کے بعد قرآن پڑھنا کیسے حرام ہوگا؟ کیونکہ حضور، اگر قبر پر قرآن کی تلاوت جائز نہیں تھی، دعائیں پڑھنا جائز نہ تھا، تو حضور نے قبر کے اوپر جنازہ کیوں پڑھا؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، دوسری حدیث کو ہم لیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے، کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہ دی، اس کو دفن کر دیا گیا. سرکار نے فرمایا افلا کنتم اذنتمونی، کیا ہوا تم لوگوں کو کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ مصروف رہتے ہیں اس لیے. سرکار نے فرمایا دلونی اعلی قبری، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں پر ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں پر ہے. فدلوہ، سرکار وہاں پر پہنچے، فصلی علیہ، جنازہ پڑھا کر اس بندے کو دفن کر دیا گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ تم نے میرے جنازے کے بغیر کیسے دفن کیا اسے؟ کہا حضور آپ دن بھر مصروف رہتے ہیں، ہم نے کہا خود ہی جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے ہیں. دفن کر دیا اسے. سرکار نے کہا نہیں نہیں، مجھے اس کی قبر بتاؤ. اب قبر کے اوپر سرکار پہنچے، میت تو دفن ہو چکی ہے، قبر پر پہنچے اور حدیث سے پاک کیا ثم قال، پھر سرکار نے نماز جنازہ فصلی علیہا، ہاں کا مرجع قبر ہے، اس قبر کے اوپر حضور نے نماز جنازہ پڑھی، اس قبر کے اوپر حضور نے نماز جنازہ پڑھی. قال ان ھذا القبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلھا، یہ قبر تو بالکل اندھیروں سے اور اپنے معاملات کے اعتبار سے بالکل تاریخ تھی. فرما وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، ہاں میں نے نماز پڑھی تو اللہ نے نور بنا دیا ہے، میں نے نماز پڑھی تو اللہ نے نور بنا دیا ہے. فَكُلُّ جُزٍّ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَالتِّلَاوَةِ وَالدُّعَاءِ يَكُونُ سَبَبًا فِي ذَلِكَ، اور وہ نور بنا کیسے؟ سرکار کی وجہ سے، اور جو تلاوت کیا گیا تھا، دعا اور ہر چیز، وہ سبب بنی. تو جب قبر پر نماز جنازہ پڑھا جانا جائز ہے، تو نماز جنازہ میں تو آپ دعائیں پڑھیں گے نا. اور اگر امام احمد کے فقہ کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دعا کی جگہ پر، پہلے پہلی تکبیر کے بعد. تو سورہ فاتحہ جب قبر پر کھڑے ہو کر جنازے کے وقت پڑھنا جائز ہے، تو ایسا اہل ثواب کے لیے بعد میں پڑھنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں حرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ایک بہت نفیس بحث میں یہاں پر مزید لا رہا ہوں. آپ بخاری مسلم سے لے کر سیاستہ میں ہر ایک میں یہ بات موجود ہے. اس بحث کو میں جلدی سمیٹتا ہوں، تھوڑا سا وقت رہ گیا. کہ حضور کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، ایک جگہ سے ہوا، مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، حضور دو قبروں کے پاس سے گزرے، بڑی مشہور حدیث ہے. ان دونوں میں عذاب ہو رہا تھا، ان دونوں میں عذاب ہو رہا تھا. سرکار نے فرمایا ایک پر عذاب اس لیے ہوا کہ یہ چغلیاں کرتا تھا، اللہ محفوظ فرمائے. کہا دوسرے پر اس لیے ہوا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا, اللہ محفوظ فرمائے. پھر حضور نے کہا کہ ثم اخذ عودا رطبا فكسرها باثنتين. حضور نے ایک تر شاخ لی, غور سے سنیے گا, حضور نے ایک تر شاخ لی, اس کو چیر لیا بیچ میں سے, ٹھیک ہے, چیرنے کے بعد ثم غرز على كل واحد منهما على القبر, ایک اس قبر پر گاڑا, ایک اس قبر پر گاڑا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لعل الله يخفف عنهما ما لم يعبسا. حضور نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگا, تو وہ سنیے گا, یہ شاخ جب تک, یہ لکڑی بندہ نہیں, قاری قرآن نہیں, تلاوت کرنے والا نہیں, حضور فرماتے ہیں جب تک یہ لکڑی خشک نہیں ہوگی اس کی تسبیح کا ثواب اس کو ملے گا. تو حضور نے بتا دیا اگر تسبیح لکڑی پڑے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے, تو قرآن پڑھنا کون سی حرام چیز ہے میرے بھائی. یہ ہم حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک اور حدیث, امام قرطبی امام مالکی مذہب کے تھے نا, انہوں نے اپنا مذہب, میں چار اماموں کا مسئلہ آگے ذکر کروں گا لیکن امام مالک ان کا پہلے کرتا ہوں. وقال استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن الى قبر بحيث العيش الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ثم غرسها على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعل الله ان يخفف عنهما ما لم يبسا ونقله السيوطي في شرح صدور. اس کا حوالہ دیا. امام قرطبی فرماتے ہیں اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علی قراۃ القرآن کے قبر پر قرآن پڑھنا جائز ہے, اس لیے کہ جب وہ شاخ تسبیح پڑھے اس کا ثواب اگر میت کو پہنچنا, حضور نے منع نہیں فرمایا, تو قرآن کی تلاوت تو اس سے بڑی تسبیح ہے, اس کا پڑھنا کیسے حرام ہو سکتا ہے. اب آئیے ایک سری حدیث میں آپ کو بتاؤں. ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت موجود ہے, یہ واضح طور پر اس میں حدیث کیا ہے. حدثنا حفص بن غیاث عن مجاہد عن شعبی قال كانت الانصار يقرعون عند الميت بسورة البقرة. کہا انصار, مدینہ کے انصار کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اپنی میت کو دفن کرتے تھے تو ان کی قبروں پر سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک کی کتاب, اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 236. حضرت گرامی, یہ تمام چیزیں اس بات کی گویا کہ جواز کی دلیل بن رہی ہے. اب آئیے دو جملے آخر میں امام اعظم کے فقہ کی پیش کرتے ہیں. وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہر فقہ میں منع ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. ایک تو حرام کہنا جھوٹ ہے, اور یہ کہتے ہیں ہر فقہ میں منع ہے, غلط ہے. ہمارے فقہ کی کتاب عالمگیری فتاوی ہندیہ, اس میں موجود ہے ویستحب اذا دفن المیت ان یجلس ساعۃ عند القبر. علامہ ملا نظام الدین علیہ رحمت نے اس کو مرتب کیا فتوے کو فتاوی ہندیہ کے اندر کہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. کیا ہے؟ مل کر پڑھے نا, سست نہ ہو جائے, بہت قیمتی باتیں آگے بڑھا رہا ہوں میں. ثواب کا اذا دفن المیت, جب میت کو دفن کر دیا جائے, یجلسو ساعتن عند القبر, تو اس کی قبر کے پاس کچھ دیر روک دیا کرو. یعنی گڑے میں ڈالا باغ, گڑے میں ڈالا باغ. دیکھا نا, یہاں سے ہمارے دوراجی میں جنازہ ہوتا ہے تو سب مل کر جاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. یہ مخلصین کا طریقہ ہے جو اس سے حقیقی محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے. یہ نہیں کہ گڈھے میں پھینکا اور باغ, باغم باغی باغم باغی, جیسے بقی میں نہیں ڈالا اور غائب. او بھائی جنازہ کہاں گیا؟ جنازہ یہاں تھا, جنازہ چلا بھی گیا, دفن بھی ہو گیا, غائب بھی ہو گیا. یہ طریقہ نہیں ہے. فرمایا کہ جناب مستحب ہے. یہ میت سے کیا دشمنی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب مستحب ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو تھوڑی ساتھ اس کی قبر کے پاس بیٹھ جائے. بعد الفراغ, فراغت کے بعد کتنا دیر؟ فرمایا اتنا دیر بیٹھو کہ جتنے میں اونٹ کو ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا. کیوں؟ کہا میت کو انسیت ہوتی ہے, میت کو انسیت ہوتی ہے, سوال جواب میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. یقلون ویغون للمیت, اور پھر اس وقت تم دعا کرو اس میت کے لیے. قرات القرآن, اور قرآن کو بھی پڑھو. فرمایا کہ یہ ہمارے مشائخ کے نزدیک جائز ہے, اور فتاوی شامی کے اندر یہ موجود ہے. ولا یکرہ الجلوس للقرات علی القبر فی المختار. ہاں, قبر کے اوپر بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے, لیکن پڑھ لیا جائے. بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے لیکن پڑھ لیا جائے. ہدایت کی شرح جو ہے بنایا, بنایا جلد نمبر 3 صفحہ 306 کے اندر روایت موجود ہے. لا باس بقراءت القرآن عند القبور, قبر کے پاس قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ولیکن یجلس, ولیکن لا یجلس علی القبر, لیکن ہاں قبر کے اوپر نہ بیٹھے. ولا یدخل فی المقبرۃ ویدخل القراءت القرآن, لیکن ہاں ایسے ہی قبرستان میں نہ آوے جاوا کرے, لیکن ہاں جب بھی جائے تو قراءت کر لیا کرے. یہ فقہ حنفی کا موقف تھا, مالکی کا واضح کر دیا. آئیے امام شافعی کیا کہتے ہیں. قال امام نبوی، امام نبوی جو فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں ویستحب للزائر، جو قبرستان کی زیارت کر رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے، ان یسلم علی المقابر، قبرستان پر پہنچے تو سلام پڑھے، ویدعو لمن یزوره، اور جو جس کی زیارت کے لیے گیا ہے اس کے لیے دعا کرے، ولی جمیلی ولی جمیع اہل المقبرۃ، اور جتنے قبر والے ہیں سب کے لیے دعا کرے، والافضل، اور زیادہ ثواب یہ، ان یکون السلام والدعاء بما ثبت فی الحدیث، اسی انداز میں دعا کرے جس انداز میں حدیث میں آیا ہے، ویستحب ان یقرا من القران ما تیسر، قرآن میں سے جہاں سے آسان ہو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرات کرے، ویدعو لہم، اور اس کے لیے دعا کرے، نص علی الشافعی و اتفاق علی اصحاب، اور ہمارے فقہ شافعی کا اس پر اجماع ہے. یہ امام نبوی نے گویا کہ واضح طور پر اس چیز کو لکھا ہے. ابن تیمیہ نے ایویں کیا ہے، لیکن میں اس کا نام لے کر بھی ٹائم نہیں خراب کرنا چاہتا، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اس کی فضول اعتراض کا جواب دوں. میں نے کہا تھا اس کے اعتراض کا جواب دیتا، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ جو اتنی دلیلیں آ گئی تو اس کا جواب خود ہی بن گیا ہے، جواب جو ہے وہ خود ہی بن گیا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امام شافعی کے حوالے سے. اما نص امام شافعی رضی اللہ اخرج الخلال فی الجزء الامر بالمعروف ونهی عن المنکر، اخبرنی راقع بن فرج قال سمعت حسن بن صباح الزعفرانی یقول سألت الشافعی، یہ ساری سند آئی ہے، کہا میں نے امام شافعی سے خود پوچھا، ان قرات عند القبور، کہ قبر پر جا کر قرات کرنا کیسا ہے؟ میرے امام ہاشمی امام نے کہا لا باس بھی، کیونکہ سارے اماموں میں سید امام یہی تھا، یہی حضور کے نسب پاک سے تھا، فرمایا لا باس بھی. امام شافعی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قبر پڑھ لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے. اور حنبلیوں کا مذہب میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیا، آئیے حنبلیوں کے مذہب کو واضح کرنے کے لیے ایک آخری حوالہ پیش کرتا ہوں، لیکن آپ اس پر خاموش نہیں رہیں گے، جن بزرگ کا نام آئے گا ان کے سال ثواب کے لیے بڑے زور سے سبحان اللہ کہیں گے. قال الذهبی فی سیر اعلام النبلاء، امام المحدثین جراح تعدیل کے امام الذهبی نے اپنی زبردست کتاب شعراء آفاق کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 547 پر ابو جعفر ہاشمی حنبلی کے ترجمے میں اس بات کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب ودفن الی جانب قبر امام احمد، ان کو امام احمد کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا ہے. میرے پاس ابھی بہت دلائل، میں صرف خاموش ہوں. میں یہ کہتا ہوں جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے نبیوں کے پاس دفن کرنا، یہ دیگر لوگوں نے، تو اگر میت کے پاس دفن ہونے سے اگر اجر و ثواب ملتا ہے تو قرآن بھی اجر و ثواب کے لیے میرے بھائی. اور یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ امام احمد کی قبر کے ساتھ انہوں نے وصیت کی، ابو جعفر ہاشمی حنبلی نے، جن کے ترجمے میں امام زابی لکھتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے امام صاحب کے پاس دفن کرنا. اب امام صاحب ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم ان کو کہاں تلاش کریں، اس لیے کہ امام صاحب کے دو مزار مشہور ہیں، ایک تو اس فقیر نے اپنی آنکھوں پر اس کی خاک بہت لگائی ہے، بالکل میرے آقا میرے مولا غوث سمدانی کے مزار کے سامنے، امام غوث مزار کے سامنے امام غزالی کا دربار ہے، اور اس قبرستان میں امام احمد کا بھی دربار مشہور ہے، اور ایک دربار جو ہے کہ وہ امام احمد کا کہا جاتا ہے کہ جناب شام کی سرزمین پر ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ عراق میں، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی یہیں پر گزاری ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنی ہے، ولزیمن، اور یہ کہا ولزیمن ناس قبر مدتن، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر جو ہے جانا نہیں، بیٹھنا ہے سب نے، حتقیل ختم علی قبری عشرت آلاف ان ختمتی، فرمایا کہ ان کے قبر کے اوپر ایک نہیں 10,000 قرآن پڑے گئے. کتنے؟ 10,000، 10,000 قرآن پڑے گئے. تو اندازہ لگائیے حضرات گرامی، یہ میں نے چند دلائل جلدی جلدی، وقت میرے پاس نہیں تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ ابھی ہم صحابہ کی طرف بھی آ سکتے تھے، تابعین کی طرف بھی آ سکتے تھے، بعد کے لوگوں کی طرف بھی آ سکتے تھے، اور چیزوں کی طرف بھی گویا کہ ہم بڑھ سکتے تھے، لیکن میرا مسئلہ تفرقہ یا دھاندلی نہ تھا، ایک حق کو واضح کرنا تھا. لہذا آج کی نشست میں اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ ہم نے استعانت کے مسئلے پر ایک امانت اور اعتدال والی گفتگو کی، توسل کے مسئلے پر ایک امانت اور اعتدال والی گفتگو کی، ہم نے تعویذ کے مسئلے پر، ایک بڑا بوجھ تھا میرے سینے پر کہ اس پر بول دیا جائے، لیکن میں نے جو بولا مختصر بولا، پھر کبھی زندگی رہی تو اس کو اور کبھی کھول کر مزید سوالات کو سامنے رکھ کر اس کے جواب دیں گے. تو اس پر میں نے گویا کہ آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کر دیا، قرات مقبرے میں تلاوت کرنا اس کے حوالے سے عرض کر دیا. اس درس رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن سے کشید کیے ہوئے جو دلائل ہیں اس سے ہم آگاہی حاصل کریں. میں نے یوں تو 9 سال کے قریب یا 7 سال خلاصہ تراوی کو ذکر کیا، لیکن پھر میں نے یہ چاہا کہ اس سے ہٹ کر ان عام مسائل کو بھی درس تراوی میں لایا جائے کہ جو لوگوں کے لیے فکر کا اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. اور یقیناً میرے دوستوں نے اس میں میرا ساتھ دیا اور ہمارے بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے کہ آپ نے اس مسئلے میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ اس میں تشریف لاتے رہے اور آپ نے اس درس کو اللہ کی رضا کے لیے سماعت کیا. میں اپنے بزرگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ عمر کے اس نہج پر ان بزرگوں نے یہاں پر بیٹھ کر گویا کہ اس درس کو سنا. میں ان کا بڑا مشکور ہوں, میں متقفین کا بھی بڑا مشکور ہوں, میں آپ حضرات کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور علم دین کی یہ آگاہی کی محفل میں آپ نے گویا کہ اس حلقے کو رونق بخشی اور ہم نے یہاں پر اس رونق کی بدولت ہم نے چند مسائل کو گویا کہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو میں نے تعوذ و تسمیہ اور یہ تفسیر رکھی اس لیے تھی تاکہ لوگ اس کو چاہتے ہیں اور اس کے ضمن میں ہم پھر وہ باتیں بتائیں جو لوگوں کے لیے ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کو ہم بیان کر دیں. لیکن ہم نے اس کا حق تو ادا نہیں کیا, لیکن یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے کلمات ہم نے کہے ہیں اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرما. مولا ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ تیری رضا کے لیے کہیں, ہم یہاں پر آئے تیری رضا کے لیے, بیٹھے تیری رضا کے لیے, بولے تیری رضا کے لیے ہیں. یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیکھیں ماشاءاللہ, یہ فیضان مدینہ اور اتنے دور سے آتے ہیں, تو یہ نیک لوگ دیگر ہمارے یہاں پر دیگر لوگ موجود ہیں کہ جو دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں, تو یقیناً یہ علم میں شغف کی اور محبت کی شوق ہے. یا اللہ یہ اچھی نیتوں سے آئے ہیں, ان کی نیتوں سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. ہمارا مقصد مناظرہ نہ تھا, مباحثہ نہ تھا, ہمارا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہ تھا, ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جمود آ گیا ہے اور ہمارے عقیدوں میں جو دمک لگ رہے ہیں ان دمک کو ختم کیا جائے اور پھر اپنے آپ کو ترو تازہ کیا جائے اور پھر دل کھول کر کہا جائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, واہ کیا مرتبہ اے غوث سبحان اللہ, اے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا, سر بھلا کیا, یہ سب غوث اعظم کا کرم ہے, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, واہ واہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, کیا ڈرے کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. آخر میں پڑھیں احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اللہ رب العالمین ہماری حق چار یار یا علی کرم اللہ جاری رہے انشاءاللہ. مولا علی کا ہم نے یوم کیا, دعا کریں بارگاہ مولا علی میں وہ بھی مقبول ہو جائے. یوم بدر پر ہم نے اسلام جہاد اور سبب جہاد پر چند باتیں کی, دعا کریں اللہ رب العالمین وہ بھی مقبول ہو جائے. اور جو دلائل جو احادیث ہم نے پڑھی, کہیں اگر کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے قرآن کی تلاوت میں, تفسیر کے بزرگوں کے قول کو آگے بڑھانے میں اور احادیث کو, تو یا اللہ صدق دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم سبقت لسانی اگر کہیں ہو گئی ہے تو مولا دانستہ ہم نے نہیں کی ہے, نادانستہ ہوئی ہے, مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. اور اگر کہیں دانستہ ہم سے خطا ہوئی ہے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہمارے جن بھائیوں نے یہ کیمرے کا انتظام کیا اور اس کو سنوارنے کا اشتہارات کا اہتمام کیا, دعا کریں اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. جن بھائی نے جس جس اعتبار سے اس علم دین کی محفل میں شمولیت کی ہے اللہ اس کو وافر حصہ مرحمت فرمائے. اور آخر میں دعا کریں, ہمیں نہیں پتا کہ آگے ہماری عمر ہے کہ نہیں, لیکن مولا ہمیں عافیت والی عمر دے دے اور ان کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, مولا ان آقاؤں کے نام پر ہمیں موت دے دے, ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما. مولا اگر اس دنیا میں رکھ کر ہمیں کوئی امتحان ہے اور بہت کٹھن ہے تو مولا اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما دے. مولا کریم ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہے میرے اللہ میرے رب. ہمارے پاؤں ایسے نہیں, ہم امام حسین کے ماننے والے تو ہیں لیکن ان کی عظیمت والی روش وہ بازو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ذہن اور سینہ ہمارے پاس نہیں ہے. مولا ہم کمزور و ناتواں ہیں, ہم ان کا نام لیتے اخلاص سے ضرور ہے مولا, ہم اپنے باپ کا نام اپنے گھر والوں کا نام اتنی محبت سے نہیں لیتے جس انداز میں امام علی مقام کا نام لیتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں, سیدنا عمر عثمان و علی کا نام لیتے ہیں, میرے آقا داتا علی حجویری کا نام لیتے ہیں, غوث اعظم کا نام لیتے ہیں, یہ سب تیری نسبتوں سے مولا لیتے ہیں اور تیری رضا کے لیے لیتے ہیں. بس اسی کا جوڑا اور اسی کی برکات ہمیں نصیب فرما دے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجیے, وہ مقدس گنبد جو اپنے سبز سبز بہاروں سے ہمارے دلوں کو منور کر رہا ہے اور ہمارے ایمان کو تازگی بخش رہا ہے. ہمارا ایمان اسی گنبد سے وابستہ ہے, اسی گنبد والے سے وابستہ ہے, وہی ذات ہمارے ایمان کی اساس و بنیاد ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, وہ ذات ہماری ایمان کی اساس ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, وہ ذات ہماری ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. بارگاہ رسالت میں قدموں میں آ کر سبز جالی کا تصور کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں با ادب کھڑا ہوا محسوس کیجیے اور اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر کے اپنے اور اپنے بچوں اور جو محنتیں جس اعتبار سے آپ نے کی ہے سب کو بارگاہ رسالت سے مقبول فرمانے کے لیے, اور کہیں یہ گناہگار آپ کو یاد رہے تو اس کے لیے بھی دل میں گوشہ نرم فرما لیں, اور میری طرف سے بھی سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگا دیں. هو الحبیب مولا یا صلی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلی اللہ علی خیر خلقه سیدنا و نبینا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. مولا کریم ہمیں پھر ایک دفعہ رمضان عطا فرما دے, عافیت والا صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما دے کہ پھر ہم بیٹھے یہاں پر اور تیرا ذکر اور تیرے محبوبوں کا ذکر کریں. اسی نیت کاملہ کے ساتھ رب کی رحمت سے امید واسعہ لگا کر مل کر پڑھیے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا اله الا الله محمد رسول الله.